بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کا یہ کلام کلام معرفت و محبت, اس کا عنوان ہے نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر, نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. میرے محترم دوستو, اپنی منزل تک صحیح طرح وہی پہنچ پاتا ہے جو راستے کے دشمنوں سے بھی واقف ہو کہ میں اس راہ پر جو چل رہا ہوں تو مجھے راستے میں کون کون سے کس کس قسم کے دشمن ملیں گے. اور جو دشمنوں ہی کو نہ جانتا ہو اور دوست تو دشمن ہی میں امتیاز اور فرق نہ کر پاتا ہو تو وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اور بتایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن قرار دو اور اس کے ساتھ دشمن والا معاملہ کرو. اسی طرح نفس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا سخت جو دشمن ہے, زیادہ دشمنی جس سے تم سے ہے وہ کون سا ہے؟ جو ان اعدا عدوک بین جنبیک, اور وہ نفس ہے. اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ سخت دشمن ہے. اور دوست اور دشمن کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ دشمن کی بات نہیں مانی جاتی, دوست کی بات مانی جاتی ہے. اس لیے کہ دشمن کی بات اگر مانیں گے میرے دوستوں تو منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس سے پہلے ہی وہ ہم کو منزل سے پہلے ہی ہمیں کسی جگہ پر گرا دے گا اور ناکام اور محروم اور نامراد کر دے گا. اس لیے حضرت والا کا یہ کلام ہے کہ نفس دشمن ہے. جب نفس دشمن ہے تو اس دشمن کی خوشی تلاش نہ کر. ہر وہ چیز جس کی طرف نفس رغبت کر رہا ہے اور اللہ و رسول نے منع کر دیا, بس تو اس سے یہ سمجھ کے باز آ جا کہ جب یہ نفس کی خواہش ہے اور نفس میرا دشمن ہے, اگر میں نے اس کو پورا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دشمن کی بات مانی, اور دشمن کی بات ماننے والا کبھی فلاح نہیں پاتا. اسی کو حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک
اللہ رسول نے منع کر دیا
کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر, روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر. نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر, نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر.
میرے محترم دوستو, امت کے تمام اولیاء اللہ اور تمام صحابہ اکرام, ان کی یہ سنت اور یہ عادت رہی, اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, دعب الصالحین کا لفظ اختیار فرمایا ہے کہ یہ صبح کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے سرب سجود ہونا اور اپنے مالک سے اپنے مولا سے فریاد کرنا, یہ دعب الصالحین, تہجد کی نماز یہ صالحین کا طریقہ ہے. گویا اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ صبح کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں, ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے صالحین قرار دیا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا دوستو کہ پوری دنیا میں جو مسلمان قاعدے میں بیٹھ کر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں، اس دعا میں وہ تمام امت کا طبقہ شامل ہوتا ہے جو صبح کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہو اور تہجد کی نماز کا عادی ہو. میں اس مضمون کو ذرا اس طرح پیش کیا کرتا ہوں، کئی جگہ بحمد اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرنے کا موقع ملا. اگر ملک کا صدر و وزیر اعظم اور کوئی بڑا آدمی جو یعنی بہت مالدار اور بادشاہ ہو، اگر وہ اپنی قوم سے کہے کہ دیکھو آج رات کو میں 3 بجے 2 بجے 4 بجے رات کی آدھی رات کے بیچ میں فلاں روڈ سے گزرنے والا ہوں اور فلاں فلاں جگہ سے میں گزروں گا، وہاں آؤں گا، اور جتنے لوگ اس وقت میں مجھ سے ملیں گے اور میرے پاس آئیں گے تو میں سب کے لیے 1,00,000 روپے کا چیک کاٹ کے چیک بنا کے دینے والا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں سب کو 1,00,000 کا چیک دوں گا جو بھی مجھے مل جائے رات میں، لیکن یہ ہے کہ 2-3 بجے یعنی آج ہی رات میں میں گزروں گا، اس وقت جو بھی بیدار ہوگا. تو میرے محترم دوستو، کل یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ رسول کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین، یہ ہمارا بہت 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 بنیادی مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ. حضرات صحابہ کرام نے جو ہے یہ ایمان اور یقین اتنا مضبوط سیکھا تھا کہ زمین آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ جو بات اللہ اور رسول نے کہہ دی اس کے خلاف ذرہ برابر نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ربنا تبارک و تعالی، تقریباً یہ صحاح کی تمام کتابوں میں ہے، یعنی صحیح حدیث. کیا ارشاد فرمایا؟ ان ربنا تبارک و تعالی، ہمارا اللہ، ينزل الى السماء الدنيا كل ليله، ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں، ثلث الليل الاخير، رات کے اخیری تہائی حصے میں. میرے دوستو ذرا توجہ، اس حدیث پاک میں وہ تمام مضمون موجود ہے جس کا میں اور آپ اور میرے اور آپ کے بچے اور میرے اور آپ کے چھوٹے بڑے اور میرے اور آپ کے متعلقین دوست سب جس کے متلاشی ہیں اور جو سب کی حاجت ہے اور جسے سب ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو کہیں پتا چلے کہ یہ چیزیں مجھے وہاں ملے گی تو تمام طاقت قوت استعمال کر کے تمام کوششیں صرف کر کے میرے دوستوں لینے کے لیے جائیں گے. یہ ہمیں آسانی سے گھر بیٹھے مل رہی ہے. کیا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا، یہ وہی نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے کسی قدم پر کسی موڑ پر کوئی کمی اور کوئی کسر چھوڑی نہیں. اس لیے جب ہم حدیثیں پڑھیں تو ان کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ میرے نبی کو ہم سے کیا محبت، مجھ سے کیا محبت، کہ انداز بدل بدل کے امت کو انداز بدل بدل کے مضامین بتائے کہ ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. ایک بات ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز بدل بدل کے بتا رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہوئے ہوتے ہیں. کیا اعلان؟ کوئی ہے جب مجھ سے کوئی دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کوئی ہے کہ جو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال، کوئی حاجت، کوئی ضرورت مانگے کہ میں اس کو دے دوں، اور کوئی ہے کہ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش چاہے کہ میں اس کو بخش دوں. میرے اہل مجلس دوستو، پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس حدیث پاک کا ذرا انداز دیکھیے. انداز اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں اور لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، صرف اتنی بات نہیں، یعنی گویا اللہ کی رحمت متلاشی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، ارے بھائی کوئی ہے کہیں کوئی ہے تلاش کرنے والا، کہیں کوئی ہے کوئی ضرورت مانگنے والا، کوئی پریشانی اس کی دور کر دی جائے، کوئی ہے مانگنے والا، جیسے کہ اعلان کیا جائے ہاں بھائی کوئی ہے، ہاں اس کام کا فلاں چاہنے والا، فلاں رغبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں جی سمائے دنیا پر آ کر، روزانہ ڈیلی اعلان ہوتا. کیا اعلان ہوتا؟ یہ 3 اعلان ہوتے ہیں. کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کوئی ہے اپنی کوئی ضرورت مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، اور کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. روزانہ میرے دوستو سمائے دنیا پر آ کے اعلان ہوتا ہے. حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مالک سے اٹھ اٹھتا کیوں نہیں, سویا کیوں پڑا ہے؟ اپنے مالک سے اٹھ اور اٹھ کر کے اللہ سے فریاد کر اور اس کی رحمتوں کو مانگ, اپنی ضرورتوں کو مانگ. وہ جو بادشاہ ہے, وہ جو وزیر ہے, اور وہ جو کنگ اور جو پرائم منسٹر اور فلاں فلاں ہیں, اس نے جو اعلان کیا, میرے دوستو سنو میں آپ کو بتاؤں, اس کے اعلان میں نمبر ایک یہ احتمال ہے کہ شاید اعلان کیا ہو اور اس سے کوئی اس کا مفہوم و مطلب و معنی کوئی ایسا مراد ہو جس کو ہم سمجھے نہ ہو, اور کل کو تشریح کرے اخبار میں وہ کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا. نمبر دو, دوسرا احتمال, اس نے اعلان تو کیا لیکن شاید کوئی حادثہ کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ وہ نہ آ سکے. نمبر تین, یہ احتمال کہ شاید ارادہ کیا تھا لیکن بیچارے کو شام کو اطلاع ملی کہ اس کے خزانے میں اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ وہ سب کو ایک ایک لاکھ کا چیک دے سکے. نمبر چار, ہو سکتا ہے کہ بیچارے آئے بہت سارے لوگ, کتنے لاکھوں اکٹھا ہو گئے, اب لاکھوں سے وہ کتنوں سے ملتا؟ ایک رات ہے, اس رات میں ہزار چیک, دو ہزار, دس ہزار, بیس ہزار, اب لاکھوں لوگ اکٹھا ہے تو کتنوں سے وہ ملاقات کر سکتا ہے؟ اعلان تو کر دیا اس نے جوش میں جذبے میں. میرے محترم دوستو, ان سب احتمالات کے ہوتے ہوئے میں طلبا سے جب یہ بات حدیث پڑھاتا ہوں تو میں ان کو یہی مثال دے کے پوچھتا ہوں کہ طلبا بتاؤ کتنے گھنٹے سو گے اس رات میں؟ اگر تین بجے کا اعلان ہے تو دو بجے آؤ گے یا ایک بجے آؤ گے یا سو گے ہی نہیں؟ تو سب طلبا کہتے ہیں بیک زبان, کہتے ہیں اتنا بڑا انعام اگر مل رہا ہو تو کون سوئے گا؟ پھر نیند کس کو آوے؟ کسی کو نیند نہ آوے کہ اتنی آسانی سے ایک لاکھ روپے ملنے والے ہیں, چیک چلو جناب کھڑے ہوں گے, سوتے تو پھر بعد میں رہیں گے. ہائے ہائے, میرے محترم دوستو, میری اور آپ کی, ہم سب کی ضرورت ہے مغفرت. میری اور آپ کی کتنی ضرورتیں اٹکی رہتی ہیں, کتنے مسائل صبح شام اٹکے رہتے ہیں, کتنی حاجتیں ہوتی ہیں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, ہم انہیں حل کرنے کے لیے کبھی ادھر بھاگے, کبھی ادھر گئے, کبھی یہاں گئے, کبھی وہاں گئے. روزانہ صبح کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا, اور وہ اللہ ہے کہ فقیر مانگے تو اور امیر مانگے تو, بیمار ہو کہ صحت مند ہو, ڈاکٹر ہو کہ عام آدمی ہو, یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جو اللہ کے در کو اس وقت کھٹکھٹائے میرے دوستو, وہ سب کی سننے والا, اس کے تمام وعدے سچے اور پکے, اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کا بھی احتمال نہیں ہے کہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ملے نہ ملے. اتنی میرے دوستو واضح فضیلت. اور اب تو رات کراچی میں ہم ہیں, یہاں تو رات بڑی ہوتی ہے, اب بھی اس سے محروم رہنا کہ آرام سے پڑے سو رہے ہیں. میں نے اثر بعد یہی عرض کیا تھا, خانقاہ میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ پانچ چیزیں ہیں, ان چار گناہوں سے بچ لو اور تصحیح قرآن پاک کر لو تو باقی سب کام آسان. لیکن اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ بس باقی جو ہے, جو ذکر اللہ ہے, جو آہوزاری ہے, جو تہجد میں اٹھ کے رونا ہے, جو گریہوزاری, جو تلاوت, جو مناجات, بس ان کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں میرے دوستو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. حضرت والا کی زندگی دیکھیں اور اپنے مشائخ کی زندگی دیکھیں, حضرت کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری ہمارے دادا پیر, ان کی زندگی دیکھیں, اور جتنے ہمارے اسلاف جن کو ہم کہتے ہیں ان سب کی زندگی آپ پڑھو, پوری پوری رات سجدے میں کھڑے رہتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانے پیر رحمہ اللہ عشاء کے بعد شروع کرتے, صبح تک پورا قرآن پڑھ لیتے, اور کیا کرتے, جب مسجد سے سب لوگ نکل جاتے تو دروازہ بند کر کے مسجد میں رہ جاتے. ایک دن ایک آدمی نے کہا, مجھے خیال آیا کہ آج دیکھنا ہے کہ کرتے کیا ہیں, لیکن اگر میں ایسے رہوں گا تو جب تک میں رہوں گا تب تک یہ کریں گے نہیں. اس لیے کہ اخلاص, گویا یہ سمجھ لو کہ مجسم اخلاص تھے, مجسم اخلاص جیسے, اتنا اخلاص, اتنا اخلاص. ایک موقع پر یہ فرمایا کہ قاسم نے چند حروف جان لیے, کہ اتنا بڑا عالم وقت کا, کیا کہتے, قاسم نے چند حروف جان لیے تو لوگ مولانا مولانا کہتے ہیں, ورنہ اگر یہ حروف نہ جانتا تو قاسم اس طرح روئے زمین پر جیتا کہ کسی کو پتا نہ ہوتا کہ اس نام کا کوئی بچہ اس کی ماں نے جنا ہے. یہ تو اخلاص کا عالم میرے دوستو, اخلاص کا یہ عالم. اگر کوئی تو وہ اس آدمی نے کیا کیا, صفوں میں لپٹ کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا, دیکھنا تو ہے کہ کیا کرتے ہیں. جب سب چلے گئے, ادھر حضرت مولانا نے نماز کی نیت باندھی اور پارا پڑھنا شروع. اتنی دیر تک پڑھتے رہے, قرآن پاک پڑھتے رہے کہ اس سے کہاں بس میں ہو سکتا تھا, یہ تو بیچارہ پیچھے بیٹھ گیا, اس کے قابو میں نہیں آیا. پوری پوری رات یہ لوگ میرے دوست, میں نے کتاب میں پڑھا, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ
اخیر عمر میں اپنی میرے دوستو تین سو رکعات نفل کی رات کو پڑھتے تھے. یہ ایک دفع دخل مقدر کروں میں آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوافل کی کثرت شروع کریں, نہیں, یہ دور حضرت والا کی ہماری تعلیمات ہے کہ یہ دور اس میں قوا کمزور ہے, اس کمزوری کے دور میں کثرت نوافل نہیں, لیکن جو منقولہ نوافل ہیں میرے دوستو سالکین ہو کر اور ان کا اہتمام نہ ہو تو پھر یہ کیسا سلوک طے ہوگا. یاد رکھیے صرف گناہوں سے بچنا تو ہے, لیکن جب گناہوں سے بچنے کے ساتھ یہ ضروری جو اذکار ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو حضرت کا شعر میں نے عصر کے بعد پڑھا تھا کہ ذکر سے ہماری روح شیر افغان ہو جائے گی, اس میں وہ طاقت آ جائے گی کہ پھر دین کے اوپر بقا اور جمنا آسان. تو میرے دوستو خاص طور سے حضرت جو اس شعر میں فرما رہے ہیں اپنے مالک سے اٹھو اور اللہ سے فریاد کرو, سمجھ لو کہ اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ کنجی ہے ساری دنیاوی اخروی حوائج اور ضروریات کی تکمیل کی کنجی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخر میں اٹھنے کا جو عادی ہو جائے وہ دنیا سے ولی ہو کر جاتا ہے, ولی ہو کر وہ اللہ کا ولی بن کے دنیا سے اٹھتا ہے. اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دعو الصالحین, یہ صالحین کا طریق ہے. اور ہمارے حضرت نے آدھا فرمایا ایک بیان میں, اگر نماز نہیں پڑھی جاتی ارے تو کم از کم رات کے آخری حصے میں اٹھو, بستر پر ویسے ہی اٹھ کے اور اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دو. کون سی قید ہے کہ وضو کرو اور کون سی قید ہے کہ اٹھ کے ضرور نماز پڑھو, لیکن کچھ منٹ مانگنے کی میرے دوستو اس وقت ضرور مقدر کرنی چاہیے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث کہ بس ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. بڑے بڑے اللہ والے میرے دوستو حضرت جنید بغدادی, میں نے ملفوظات مجدد الفسانی میں, مکتوبات مجدد الفسانی میں یہ مضمون پڑھا, فرمایا کہ انتقال کے بعد کسی نے خام میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال رہا, فرمایا طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل. وہ عبارتیں سب اڑ گئی, وہ بڑے بڑے نقطے, بڑے نقطے جو نکالے جاتے تھے سب اڑ گئے. ہاں یہاں کیا کام آیا, یہاں وہ کام آیا. وما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل, رات کے آدھے حصے میں اٹھ کر جو ہم کچھ رکعتیں پڑھ کے اللہ سے آہوزاری کرتے تھے وہ کام آئی, وہ کام آئی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی. انگلینڈ میں سفر تھا میرا, یا شابان میں گیا تھا حضرت والا کی تعلیمات پھیلانے کے لیے, اور الحمدللہ اس کا نفع بھی بہت ہوا, لوگوں کو بہت نفع پہنچا, انہوں نے پھر بتایا. تو ایک جگہ پر میں تھا تو حضرت مولانا عبداللہ کاپوت روی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم, بزرگوں کو صحبت اٹھائے ہوئے, فرماتے تھے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ گجرات کے سفر پر تھے, رات بھر کے تھکے ہوئے اور میں ان کی خدمت میں تھا. تو خیال یہ تھا کہ جب صبح کو اٹھیں گے تو میں پانی وانی دوں گا اور خدمت کروں گا, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کمرے میں داخل ہوئے اور جو بستر عمدہ قسم کا لگایا گیا تھا اس بستر کو تو ایک طرف پھینکا اور اپنی دوتائی ہوتی ہے, دوتائی انڈیا میں دوتائی بنتی ہے, وہ دوتائی ڈالی اور اس کے اوپر سرما لگایا تین مرتبہ اس آنکھ میں, تین مرتبہ اس آنکھ میں, اور سوئے. صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں سوچتا ہوں کہ حضرت کو پانی وانی دوں اور خدمت کروں, لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت تو زارو قطار اللہ کی بارگاہ میں آہیں بھر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آہو بکا کا عالم, اور یہ جو حضرت کا جملہ ہے کہ فریاد کا عالم, فریاد کر رہے ہیں آہو بکا. تو میرے محترم دوستو حضرت کا جو یہ شعر ہے, اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, ہمیں زندگی میں لانا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب میں لکھا بھی ہے یہاں شروع میں
کہ حضرت نے یہ اشعار شاعرانہ حیثیت سے کلام شاعرانہ کلام نہیں کہ اس میں لکھے ہوں بنا بنا کے اشعار، بلکہ حضرت تو شعر گوئی کے باقاعدہ کوئی فن کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خاص اہم باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے سینے میں ڈالی، اور پھر گویا کہ جیسے ایک درد ہوتا ہے جی، جب کوئی کسی درد و بیماری میں گرفتار ہو تو وہ ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر اس سے پوچھے کہ کیا تمہارا مرض ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ذرا مدرسے میں جا کے پہلے بیان کرنے اور واعظ کہنے کی پریکٹس کروں تو اپنا درد تم کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا درد عطا فرماتے ہیں اور یہ محبت، تو اس کے لیے زبان بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. زبان، یہ حدیث پاک میں مضمون موجود ہے کہ جسے اللہ اپنی محبت کا درد دیتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی زبان بھی دیتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبی وانطق بها لسانہ. جب بندہ دنیا سے یکسو ہو جاتا ہے اور دل اس کا دنیا سے بالکل خالی، یہ زہد کا معنی بتا رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ اس کا پنکھا ہو، نہ اس کا ایئر کنڈیشن ہو، نہ گاڑی ہو، نہ کوئی کھانا ڈھنگ کا ہو، نہیں، یہ زہد کا مطلب غلط ہے میرے دوستو. زہد کی حقیقت اتنی ہے کہ دل کے اندر دنیا نہ ہو، دل کے باہر ہو تو مضر نہیں. کشتی پانی پہ چل رہی ہے، اگر پانی نہ ہو کشتی نہیں چل سکتی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو وہ کشتی بھی گئی اور کشتی میں بیٹھنے والے بھی گئے. اگر یہ دنیا باہر ہو مضر نہیں، لیکن اگر دل کے اندر گئی میرے دوست تو بس مضر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کرو، زہد پیدا کرو، اللہ تعالی حکمت اس کے دل میں لگا دیتے ہیں، وانطق بها لسانہ، اور اس کو گویائی اور زبان پر اس کے نطق عطا فرماتے ہیں، گویا بولنے کی قدرت کہ جس سے اللہ کی حکمت کو بیان کرتا ہے. اور ایک کتنی اونچی فضیلت، وبصرہ عیب الدنیا وداءها ودواءها. سبحان اللہ، ہم زاہد بن جائیں، نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اسے دنیا کی بیماری بھی بتاتا ہوں اور اس کے معائب اور خرابیاں بھی بتاتا ہوں، اور اس دنیا کے ان بیماریوں اور معائب سے بچنے کی دوا بھی بتاتا ہوں. بصرہ عیب الدنیا وداءها ودواءها. اس لیے یہ جو ارد گرد فتنے ہیں میرے دوستو، اہل اللہ ان فتنوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ مؤثر ہوتے ہیں. مؤثر کہ جو فتنوں میں مبتلا ہے ان کو بھی فتنوں سے نکال لیتے ہیں. جی، اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوا کرتے، بڑے بڑے بادشاہوں سے متاثر نہیں ہوتے میرے دوستو. ملک شام کا ایک شخص جی، جو بیٹھا تھا مسجد میں، محدث، بڑے عظیم محدث، حدیث پڑھاتے اور بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، نماز پڑھتے تھے. بادشاہ نے ہدیہ بادشاہ حاضر ہوئے ان کے پاس ملنے کے لیے، تو ایسے پیر پھیلائے نصیحت کی. خادم نے کہا حضرت بادشاہ آ رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں، آئے اور نصیحت فرمائی. دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنائیت، بے قیمت ہونا اللہ کی نگاہ میں بادشاہ کو سمجھایا. بہت متاثر ہوا. جب گیا لوٹ کر تو وہاں سے ان کے لیے ایک بڑا اچھا خاصا ہدیہ بھیجا. جب وہ خادم لے کے ہدیہ آیا اور ان کو پیش کرنے لگا، میرے دوستو جی، یہ ہے نا آب زر سے لکھے جانے کے قابل جملے. کیا کہا انہوں نے محدث نے، بادشاہ کو یہ کہہ دینا، الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ. وہ جو اپنے پیر پھیلاتا ہے اس طرح، وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. جس دن میں ہاتھ پھیلا لوں گا پھر دل میں یہ ہمت نہیں رہے گی کہ میں پیر پھیلاؤں، پھر مجھے پیر سکوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. اس لیے اہل اللہ میرے دوستو، سب اللہ والوں کا حال یہی ہوا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ ٹورنٹو میں میرا بیان ہوا اور میں نے کہا کہ مسلمانوں میں آج علم تو بہت آ گیا، لیکن وہ درد و سوز نکل گیا، وہ درد و سوز اور وہ سوز و گداز خاص جو ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا ایمان. تو یوں کوئی ایک جوان مجھے گیٹ کے باہر مل گیا اور کہنے لگا، جو آپ نے کہا کہ درد و سوز، یہ درد و سوز کہاں سے ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ مضمون بیان کیا ہے مولانا رومی نے، کہ انہی کا شعر میں نے، علامہ اقبال، انہی کا شعر میں نے سنایا، پیر رومی را رفیق را ساس تا ترا بخشد خدا سوز و گداز، پیر رومی را رفیق راه ساز، کسی رومی جیسے شخص کو اپنا رفیق راہ بنا لے تاکہ تجھے بھی اللہ وہ سوز و گداز عطا کر دے، وہ سوز و گداز تجھے بھی مل جائے. جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو اور سوز و گداز والوں کی صحبت نہ ہو، آہ و زاری کرنے والوں کی صحبت نہ ہو، میرے دوستو کتنی ہے منزلیں نہیں ہوتی اور ہم ان کو اپنی منزل سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. جب اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہائے میں کس چیز کو اپنی منزل سمجھا. ہماری اہل ایمان کی منزل صرف اور صرف میرے دوستو اللہ کی رضا ہے، باقی اور کوئی منزل نہیں. جس راہ سے جگر سے اللہ کی رضا ملتی ہو بس وہی اپنی جگہ ہے. اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ جس جگہ قرب کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، او کے منزل بھی وہ میری منزل کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. کئی لوگ اپنی منزلیں مقرر کر کے رکھتے ہیں، میں فلاں عہدے پر پہنچ جاؤں، 20 سال کوشش کی، میں مالداری کے اور مال والا دولت والا ہونے کے فلاں اسٹیج پر پہنچوں. بیچارہ 30-40 سال اسے حاصل کرنے میں لگ گیا، لیکن جب وہاں پہنچا بے چینی پریشانی جوں کی توں برقرار بلکہ بڑھ گئی. کیوں؟ چین اور سکون اللہ نے ان چیزوں میں رکھا نہیں، ان خاک و گل اور مٹی اور آب و گل کے نقشوں میں اللہ نے دشمنوں کو لگایا ہے میرے دوستو، اولیاء کو نہیں لگایا. اولیاء کو اپنا درد دل اللہ نے دیا ہے. اس کی ایک بہت شاندار دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس روئے زمین پر سب سے چہیتا اور سب سے پیارا بندہ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. میرے اہل ایمان بھائیو، تو جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا یقیناً وہی محبوب ہے اللہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں کے خزانے نہیں دیے میرے دوستو، یہ نصیب کافرہ ہیں اور نصیب دشمنہ. دولت اور مٹی اور کے کھیل کھلونوں میں لگانا، اپنے اولیاء کو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ یہ جو اس شعر میں ہے اور اس پوری نظم میں آپ ابھی دیکھنا، یہ جو درد حضرت کے سینے میں ہے، مالک سے اٹھ کے فریاد ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی جا رہی ہے، آہوزاری ہو رہا ہے، گریاؤ بکا ہے اور فریاد ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جی وقفے وقفے سے اللہ سے آہوزاری کر کے دعائیں ہو رہی ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو یہ دیتے ہیں. اس لیے حضرت کا ایک شعر گھنٹوں گھنٹوں تقریر ہوتی ہے، فرمایا کہ دشمنوں کو شہاب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. کیوں ایسا کیا؟ ان کو ساحل پر بھی تو گویا نہیں ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. حالات بھی اولیاء اللہ پہ آ جاتے ہیں دوستو، لیکن کبھی بھی وہ بے چین، پریشان، بے صبر کبھی نہیں ہوتے. اپنے اللہ کے فیصلے پر قائم، راضی برضا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آیا کس کی طرف سے آیا؟ میرے اللہ کی طرف سے آیا، میرے محبوب کی طرف سے آیا، اور محبوب کی طرف سے جو بھی تحفہ آئے میرے دوستو وہ قابل قبول ہوا کرتا ہے. اور اس شعر میں ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آیا، حضرت نے فرمایا اپنے مالک سے اٹھ کر فریاد کر، اس لیے کہ جو میری ذات کا مالک، میرے ہر سانس کا مالک، میری صبح و شام کا مالک، میری زندگی اور دنیا اور آخرت کا مالک، میرے کھانے پینے کا مالک، میرے محترم دوستو جس کے قبضے میں میرا دل، جس کے قبضے میں میرے اعضاء، جس کے قبضے میں میرا سانس و کھانا پینا، صحت و مرض و بیماری، عزت و راحت، جس کے قبضے میں سب کچھ، جو میری ہر چیز کا مالک، تو اصولی بات بھی یہ ہے کہ جو آپ کی ہر شے کا مالک ہے، اللہ کے بندے، اس سے فریاد کر، غیروں سے فریاد کر کے کیا ملے گا؟ جس کے قبضے میں نہ آپ کا کھانا نہ پینا نہ دولت نہ عزت نہ راحت نہ صحت نہ چین نہ سکون نہ دنیا نہ آخرت. آج ہمارا نظام بدل گیا, الٹا ہو گیا. جہاں جی میں آیا اللہ کے حکم کو توڑا, جہاں جی میں آیا اللہ کے حکم کو توڑا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام ہے دنیا کا وہ تقاضا کر رہا ہے کہ توڑ دو حکم کو میرے دوستو. یہ اپنے مالک کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق نہیں جو مملوک اور غلام کا ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرت والا کے واز میں غلام سے پوچھا, تمہارا کیا نام؟ غلام کیا کہتا ہے, حضرت غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے آپ پکارے وہ میرا نام. کیا کھائیں گے پیئیں گے آپ؟ حضرت غلاموں کا کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا, ان کو جو دے دیا جائے وہ کھا لیتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس غلام کا یہ جواب سن کر بے ہوش ہو کے گر پڑے اور کہا, اے غلام, تو نے مجھے آج بندگی اور غلامی سکھا دی. ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے ذہن میں اپنی تجویزیں رکھتے ہیں, تجویزیں, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے, مجھے ایسا ہونا چاہیے, اور اسی پر اللہ نے بات دل میں ڈالی. رات کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں کی اور کہا, مولوی صاحب نے کہا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے, اور اپنی ایک تجویز رکھی اللہ کے سامنے, یا اللہ مجھے یہ مل جائے, یا اللہ مجھے صحت مل جائے, یا اللہ مجھے مال مل جائے, اور اللہ جانتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے صحت مناسب نہیں. واہ رے حضرت تھانوی کیا بات فرماتے ہیں. فرمایا, کبھی اللہ بیماری اسی لیے دیتے ہیں, میرے بندے تو بہت ادھر ادھر پھر رہا ہے, ذرا آرام کر لے, ذرا بستر پہ آرام کر لے, تجھے تھوڑا آرام دینا ہے, ورنہ اگر تو صحت میں رہے گا تو تجھے تو بھاگا دوڑی کرنی ہی ہے, بس تو چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں. یہ حضرت تھانوی نے نقطہ لکھا ہے, اور بہت سے نقطے ہوتے ہیں, لیکن اللہ والوں کے قلوب پر سبحان اللہ. جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو آرام دینا چاہتے ہیں, اور واقعی سچی بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ذرا بیماری ہوئی, آرام ملا, تو جب بیماری سے ہٹ گئے تو ایسا لگا اور ایک دو دن رہ جاتی, کیونکہ بالکل آرام سے پڑے ہوئے تھے, خوب آرام مل رہا تھا. تو میرے دوست ہم کہتے کہ اللہ بیماری دور کر دے, اے اللہ فقر کو دور کر دے, اے اللہ فلاں چیز دے دے, اور ہمارا
شیخ العرب العجم عارف باللہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم کے اشعار. دشمن بدل گئے میرا ہمدم بدل گیا. گلشن میں آ کے قلب کا, گلشن میں آ کے قلب کا موسم بدل گیا, گلشن میں آ کے قلب کا موسم بدل گیا. دنیا بدل گئی, میرا عالم بدل گیا, گلشن میں آ کے قلب کا موسم بدل گیا. دنیا بدل گئی, میرا عالم بدل گیا, گلشن میں آ کے قلب کا. سمجھا تعارف تعارف تا میں ہوں گانیاز من, سمجھا تعارف تعارف تا میں ہوں گانیاز من, صدقے نگاہ ناز کے یکدم بدل گیا, صدقے نگاہ ناز کے یکدم بدل گیا. سمجھا تعارف تعارف تا میں ہوں گانیاز من, صدقے نگاہ ناز کے یکدم بدل گیا. دنیا بدل گئی, میرا عالم بدل گیا, گلشن میں آ کے قلب کا. ایسی سنایا
نے مجھے کو لگائے دوست، ایسی سنائی آپ نے مجھے کو ندائے دوست، دشمن بدل گئے میرا ہمدم بدل گیا، دشمن بدل گئے میرا ہمدم بدل گیا، دنیا بدل گئی میرا عالم بدل گیا، گلشن میں آ کے قلب کا اپنی حیات و موت سے دل آشنا ہوا، اپنی حیات و موت سے دل آشنا ہوا، خوشیاں بدل گئی میرا ہر غم بدل گیا، خوشیاں بدل گئی میرا ہر غم بدل گیا، دنیا بدل گئی میرا عالم بدل گیا، گلشن میں آ کے قلب کا میدان میرے ہاتھ رہا آپ کے طفیل، میدان میرے ہاتھ رہا آپ کے طفیل، عقلی میں دل کا آپ ہی پرچم بدل گیا، عقلی میں دل کا آپ ہی پرچم بدل گیا، دنیا بدل گئی میرا عالم بدل گیا، گلشن میں آ کے قلب کا موسم بدل گیا، دنیا بدل گئی میرا عالم بدل گیا، گلشن میں آ کے قلب کا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی پہل فرمائی اور دوستی کا فرما بھی دیا کہ دوستی کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن پاک میں، پھر قرآن پاک میں اپنے پیاروں کی نشانیاں بھی فرما دیں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. ایک پتا بتا دیا بس ختم نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. فرمایا کہ اللہ والے اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی چال بھی فرما دی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ جو رحمان کے بندے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، یہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی چال تک بتا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قیمت تک بتا دی. یہ سب قرآن پاک کی باتیں، احادیث مبارکہ میں تو اور خزانے الگ ہیں، یہ تو صرف قرآن پاک کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی قیمت بھی بتا دی کہ یہ جنت سے بڑھ کر قیمتی ہیں، یہ جنت سے بڑھ کر قیمتی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے یا نسبت یہ ہے پہلے میرے خاص بندوں میں داخلہ لو، جنت بعد میں. جن کے صدقے جن کی برکت سے جنت ملی پہلے ان کے پاس جاؤ اس کے بعد جنت کی طرف آؤ. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قیمت بھی فرما دی کہ بھئی قیمت کتنی ہے, اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت مکان ہے اور اہل اللہ مکین ہے, اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. اب اس میں سمجھنے نہ سمجھنے والی بات ہی نہیں, بڑا آسان معاملہ ہے. یہ جیسے گلشن یہاں کی جو خانقاہ ہے, ابھی اس وقت کون وہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر حضرت والا کو بھیج دے پھر یہاں کوئی بیٹھے گا؟ آپ خود سوچ لیں رش کیا لگے گا کیا, کیونکہ مکان تو وہی ہے خانقاہ تو وہی ہے لیکن مکین کہاں ہے؟ تازہ پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکین افضل ہے مکان سے, مکان کی قیمت ہی مکین سے لگتی ہے. ایک مکان ہے اس میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, شراب ہو رہی ہے, فلمیں ہو رہی ہیں, جو عقل مند آدمی کے سامنے اس مکان کی کیا قیمت ہوگی. اور ایک مکان کے اندر اللہ والا ہے تو دل چاہے گا دیوار بھی چوموں فرش بھی چوموں باہر بیٹھا رہوں, جب دیر سے بھی اجازت ملے بس در چھوڑنا نہیں ہے. کھولیں یا نہ کھولیں وہ در اس پر ہو تیری کیوں نظر, تو تو بس اپنا کام کر صدا لگائے جا. فرق پڑ گیا نا, خیمہ ہے ایک خیمے میں جو ہے مجنوں پاگل ہو گیا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے, دوسرے خیمے میں اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا. اب سوچ لیں آپ کہ کون کہاں جائے گا. حضرت فرماتے تھے کبھی سنا کہ حضرت مجنوں دامت برکات ہوں؟ سنا کبھی حضرت کے جی تو علوم کیا تھے؟ فرمایا کبھی سنا حضرت مجنوں رحمۃ اللہ علیہ؟ کبھی سنا؟ فرمایا دیکھے گا مجنوں ہے کیا شرم کا ڈوب مر پیشاب پخانے کے مقام پر مر گیا, اور مجنوں سے کوئی دعا کرائے گا؟ پاگل سے کیا دعا کرائے گا؟ حضرت والا بنگلہ دیش میں تھے تو میں نے تو کیسٹ میں سنا, میں تو نہیں تھا. تو حضرت والا کو رحمت اللہ علیہ کو وہاں کے بنگلہ دیش کے خدام نے کہا حضرت آج اخبار میں آیا ہے کہ لیلہ پاس کھڑی مجنوں کچھ بولو نا, لیلہ پاس کھڑی مجنوں کچھ بولو نا. حضرت نے فرمایا نالائکوں کو بولیں ایک مصرع میرا بھی لگا دیں ساتھ میں. اسی وقت سوچا نہیں حضرت نے, اخبار میں لکھا تھا کہ لیلہ پاس کھڑی مجنوں کچھ بولو نا, حضرت نے کیا ایڈ کیا, مجنوں کیسے بولیں گے, مجنوں پاگل ہو گئے تھے مجنوں. اب حضرت کا انداز بھی ایسا ماشاءاللہ کیا نقل کر سکتا ہے, مجنوں کیسے بولیں گے, مجنوں تو پاگل ہو گئے تھے. تو یہ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عشاق سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ ان کی چال ان کی نشانیاں وہ کہاں سے کیسے ملیں گے, اللہ تعالیٰ کیسے ملیں گے, ہم اللہ کے ولی کیسے بنیں گے, کوئی چوں چوں نہیں کر سکتا. ایسے قرآن بہت سے لوگ حدیث پاک کے لیے کہتے ہیں نا کہ نہیں صاحب قرآن پاک کا وعدہ ہے بس ہم حدیث پاک نعوذ باللہ نہیں مانتے. حضرت فرماتے تھے گدوں تم تو حدیث پاک خود مان رہے ہو, ہم تو نہیں مانتے. فرمایا تم گدے ہو, تم یہ بتاؤ قرآن شریف ہمیں کس نے پہنچایا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نا, تو آپ نے تو مان لیا. اور دوسرا فرمایا نالائکو جس رب نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے, حروف کا صرف ذمہ لیا ہے, زیر زبر کا بھی ذمہ لیا ہے, صرف زیر زبر کا ذمہ لیا ہے, ترجمے کا بھی ذمہ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, کتنا فرمایا؟ تو نبی کا کہنا مانو نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی نشانی عطا فرما دی تاکہ کوئی نالائق یہ نہیں کہ حدیث پاک میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دوستی کو فرض کر دیا, دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہاں سے ملیں گے, اللہ کیسے دوستی ملے گی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حکم ہو رہا ہے امر کے ذریعے, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, گناہ چھوڑو, میرے پیارے بنو, غلام بن کر بھیجا ہے, غلامی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ کر پھراؤ. ولایت کہاں سے ملے گی, کونوا مع الصادقین. چلو بات ہی ختم ہو گئی. کسی نے حضرت والا سے کہا کہ حضرت ہمارے ایک دوست ہیں مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ والوں جیسے کپڑے پہنتے ہو, ان جیسی نقل کرتے ہو, یہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ان سے بحث مت کرو, تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, نقل چور وہ بھی ہیں نقل چور ہم بھی ہیں, نقل چور وہ بھی ہیں نقل چور ہم بھی ہیں. ایک فرق ہے, وہ نقل کرتے ہیں فلم ایکٹر کی, وہ نقل کرتے ہیں کرکٹر کی. سینما ہاؤس میں جائیں دیکھنا منع ہے حضرت فرماتے ہیں, لیکن جب باہر نکلیں گے تو مٹکتے ہوئے نکلیں گے, اس سینما ہاؤس کے فلموں کا اثر ان کے اندر آ گیا, وہ مٹکتے ہوئے ان کی نقل کرتے ہوئے نکلتے ہیں. فرمایا تم فاسقوں کی نقل کرتے ہو, ہم مولا کے عاشقوں کی نقل کرتے ہیں. نقل چور تم بھی ہو نقل چور ہم بھی ہیں, لیکن فرق ہے دونوں میں. وہاں جوتے پڑیں گے, یہاں اللہ کا انعام ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کتنا فرق ہے. فرمایا کہ دو تین گھنٹے کی صحبت میں مٹکتے ہوئے نکلتے ہیں, تو اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت وہ اثر نہیں کرے گی. کسی کے ایسا تھوڑی فرما دیتے کہ ایسے کپڑے پہنو ایسے ٹوپی, کبھی بھی نہیں. حضرت فرماتے تھے عشق محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. اب شادی ہوئی کوئی کتاب ملتی ہے؟ ایسی کوئی ملتی ہے تو ہم کو بتاؤ, ہم سے بہت مانگتے ہیں کہ بیوی کہے تو یہ کہنا, شوہر کہے تو یہ کہنا. جو ایسی کوئی کتاب ملتی ہے بیوی کے سرتاج کیا حال ہے کہ ایک منٹ صفحہ نمبر 420 پہ میں بہت اچھا ہوں سرداج میں کیسی رکھتی ہوں ایک منٹ آپ کے گال ہیں یا ٹماٹر آپ کی آنکھیں ہیں یا مٹر آپ کی انگلیاں ہیں یا بھنڈی سامنے دوسری کتاب میں لکھا ہوگا سرداج میں بیوی ہوں سبزی منڈی نہیں ہوں کیوں محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت سیکھنا نہیں پڑتا تو فرمایا بیوی کی محبت تو سیکھنا آ جائے اللہ کے عشق کے لیے اللہ والوں کی محبت سمجھ میں نہ آئے یہ محبت کی کمی ہوتی ہے ہر انسان میں ایک صفت ہے وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے اللہ والے اس کو الٹ دیتے بس کہ اللہ کی مرضی چلے ہماری مرضی نہ چلے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ ہماری مرضی چلے اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی چلے اور جنہوں نے اتباع کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جنہوں نے ان سب کی اتباع کی اللہ والے ان کی مرضی چلے خدرائی انسان کو گٹر میں گرا دیتی ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پیارے شیخ نے فرمایا سب چیزیں تو موجود ہیں اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے کنو مع صادقین اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کتنا ساتھ رہو اے خالتوہم لتکونو مثلہم اتنا ساتھ رہو کہ ان کی رفتار گفتار کردار صبر غصے کو برداشت کرنا معاف کرنا شکر اچھے اخلاق ہر نعمت اللہ تعالی ہمارے اندر ٹرانسفر کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے تو اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے جو آگ کی خاصیت وہ اس سینے کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو احسانی کیفیت امت کا درد اور جو نعمتیں دی اللہ تعالی نے اس درجے کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں ملی لیکن وہاں سے ٹرانسفر بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس احسانی کیفیت اسلام ایمان اخلاق جتنی نعمتیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہاں سے پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر قیامت تک اللہ والوں کو ملتی رہے گی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے تو جس کے ذہن جتنا ہوگا وہ کہے گا بٹن سے آ رہی ہے دوسرا کہے گا بٹن سے نہیں آ رہی مین سوئچ سے آ رہی ہے تیسرا اس سے زیادہ ہے وہ کہتا ہے نہیں پول سے آ رہی ہے چوتھا کہتا ہے نہیں پی ایم ٹی سے آ رہی ہے جو ایکسپرٹ ہوگا وہ کہیں نہیں بن قاسم پر جو پاور ہاؤس ہے وہاں سے پول در لائٹ یہاں پہنچ رہی ہے ہمارے پاس کہاں سے ایمان اسلام احسان پہنچا کہاں سے اللہ تعالیٰ کا پیار آیا اللہ والوں سے وہ پول در پول پول اگر ہمارے سلسلے میں دو تین کیا ایک پول اگر ادھر ہو جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی یہ سیدھا واسطہ در واسطہ واسطہ در واسطہ ہمارا سلسلہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی قیامت تک رہے گی فرق یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ حضرت فرماتے ہیں شیخ سے اللہ کے لیے محبت کرے گا اور محبت بھی عظمت کے ساتھ ہوگی تو اتنا راستہ وہ طے کر لے گا ورنہ اپنے ہی چکروں میں چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے دوستی کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے جگہ بتا دی کہ دوستی کہاں سے ملے گی جس کو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا آسان طریقے سے سمجھاتے تھے ہمارے حضرت سے ہم نے سنا ہمیں کیا معلوم حضرت سے سنا کباب والوں سے کباب پٹرول والوں سے پٹرول کپڑے والوں سے کپڑا آئس کریم والوں سے آئس کریم اللہ والوں سے اللہ ملیں گے کوئی پیٹرول پمپ پر جائے گا بھائی جان یہ پیسے لیں 2 کلو چمچم دینا ایک منٹ گدو بندر اس کو اٹھا کے لے جاؤں یہاں سے پیٹرول والوں سے مٹھائی مانگ رہا ہے اللہ والوں سے دنیا طلب کر رہا ہے اللہ والے کے پاس اس لیے آتا ہے کہ دیکھتا رہوں کون سے کس گاڑی میں آیا ہے کہ آپ کا کیا کاروبار ہے آپ کتنا کماتے ہیں آپ کون سی پوسٹ پر ہیں بس پیسوں کے چکر میں لگا ہوا ہے تو اللہ کہاں ملیں گے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پانے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مٹ جائے سب سے پہلی نشانی مکتبے میں عشق جس کی بھی بسم اللہ ہو پہلا ہی سبق اس کا یارو فانی فی اللہ ہو بس بات ہی ختم ہو گئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ مجنو کا خیمہ لوگ کیا کہیں گے پیشاب پخانے کے مقام پر مر گیا ہٹو یہاں سے اور حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ اللہ لگا دیں تھوڑی دیر کے لیے کتنے لوگ تو خوشی میں جان ہی دے دیں گے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ پر جان فدا کر کے بتلا گئے کہ یہ راستہ ہے پھر اللہ نے آگے نشانیاں فرمائی والکاظمین الغیظ جو پچھلی بار عرض کیا تھا ارے بھائی وہ علاج الغضب ہے تو دے دیں دو صفحے رہ گئے تھے پچھلی بار چلیں ٹھیک ہے والعافین عن الناس جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین انسانوں پر احسان کرتے ہیں نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے نشانی ایک جگہ اور فرما دیا ذلتین علی المؤمنین اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں اور معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں معافی تو کیا مانگے گا پہلے ہی ایڈوانس میں کہ بھائی ہم نے معاف کر دیا اور سر پہ کوئی بوجھ نہیں رکھنا عزتین علی الکافرین لیکن کفار کے سامنے کہتے ہیں تم شیر ہو تم سوا شیر ہیں اللہ کے حکم سے ہم اپنے بھائیوں کے سامنے مٹے رہے یہ سب اللہ نے نشانیاں فرما دی تاکہ میرا بندہ دھوکہ نہ کھائے اور جس پر اللہ کا فضل ہو اسی کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی صلاحیت نہیں ہے اللہ والے ملتے ہی اس پر ہیں جس کا اللہ کا فضل ہو، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں قبروں کو، نعوذ باللہ انسانوں کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ غصے کا علاج تو پچھلی بار تین صفحے رہ گئے تھے تو وہ عرض کر لیتا ہوں. اس میں سے ایک ہر حدیث پاک ایسی ہے، ہر قرآن پاک کا حکم ایسا ہے، اللہ والے کا نصیحت ایسی ہے کہ آدمی لکھتا جائے سب دیواریں بھر جائیں گی، پورے دو تین فلور بھر جائیں گے، اللہ دل میں اتار دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ شیطان سے ہے، یعنی اس کے وسوسے اور اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے. بس جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جاوے تو وضو کر لیں، اور فرمایا ہاں اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا جب غصہ آئے تو اپنے پاس ٹیپ ریکارڈ، اس میں لکھا ہے یا میرے پاس کسی تاریخ میں لکھا ہوا مجھے یاد نہیں ہے اس میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو ضرور لکھا ہے کہ جب غصہ آتا ہے اس وقت اپنی اگر شکل دیکھ لے آدمی تو کہے گا شیطان کہاں سے آ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹیپ ریکارڈ رکھو، میرے پاس الگ لکھا ہوا ہے کہ مقتدا کو حضرت نے نصیحتیں فرمائی تھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، الحمدللہ میرے پاس پرنٹ آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب نصیحت کروں تو حضرت نے فرمایا کڑوی دوائی جب حکیم پلاتا ہے تو اس میں جو ہے مصری ڈال دیتا ہے، چرایتا پلاتا ہے مصری ڈال دیتا ہے، فرمایا نصیحت کرو میٹھی میٹھی نصیحت کرو. تو جیسے فرض کریں کہ کوئی سونے کی بسکٹ مار رہا ہوں تو ہم کہیں گے مت مارو، ہم کہیں گے بھائی اور مارو اور مار تاکہ جمع اور ہو جائے. تو جس کو شیخ کی ڈانٹ میں مزہ آئے سمجھو اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ والا معاملہ ہے، مانگے نہیں لیکن پڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ والے نے مجھے اس قابل سمجھا، کہ یقین کیا دل میں کہ یہ بھاگے گا نہیں جو مجھے اللہ والے نے ڈانٹا، اللہ آپ کا شکر ہے میں ڈانٹ مانگتا نہیں ہوں، اللہ آپ کا شکر ہے. تو حضرت والا رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ سونے کے بسکٹ مارے تو آدمی کہے گا اور مارو. تو جو گناہ نہ کرنے میں یا شیخ کی ڈانٹ کو برداشت کرنے میں جماد چندادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارضا خریدم، اے اللہ گناہوں کے کنکر پتھر پیشاب پخانے سے اٹے ہوئے پھینک دیے اور آپ مل گئے، تمام تعریف آپ کی، آپ کو تو بڑا سستا پایا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ جب کسی پر غصہ آئے فوراً آئینہ ساتھ رکھو اور ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھو، اپنی آواز کو ٹیپ کرو. اب اس وقت تو آدمی کے دل میں آتا تھا ٹیپ ریکارڈر کہاں سے جیب میں رکھیں گے اتنا بھاری، اب تو موبائل کا ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، فوراً نکال کے اپنی آواز ٹیپ کر لیں، خود بھی سنیں شیخ کو بھی سنائیں. اور اپنا چہرہ حضرت نے فرمایا فرمایا آئینے میں دیکھ لو، اپنے چہرے کو نہیں پہچانو گے کیونکہ شیطان آگ سے ہے نا، اور یہ شیطان چڑھا ہوا ہے تو آگ لگی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کیسے ہوگا. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ جب غصہ آ جاوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ لیکن آہستہ پڑھے کیونکہ دوسرا کہے گا اچھا ہم کو شیطان سمجھے، فرمایا بھائی اس میں شیطان سمجھنے کی کیا بات ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں شیطان کی. اور مرقات میں ہے کہ اگر غصہ پھر بھی دور نہ ہو تو وضو کر لے، اور پھر بھی نہ دور ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لے، بس یہ صبر کی دوا ہے جو شیطان پر بہت ناگوار ہے. اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل میں رٹا دے اپنی رحمت سے. اور جو آخری پرچہ ہے جس میں غصے کا علاج ہے وہ اس میں اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو اتنا پڑھو کہ غصے کے وقت یاد رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں چار چیزیں فرما رہے ہیں، تم میں سے جو جلد غصہ ہوتا ہے اور جلد رجوع کرتا ہے، جلد غصہ ہوتا ہے جلد رجوع کرتا ہے، یہ شخص نہ مدح کا مستحق نہ دم کا. اور وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے یہ شخص بھی مدح اور دم کا مستحق نہیں. اور جو شخص وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے، دیر سے آتا ہے جلد زائل ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ تم میں سب سے بہتر ہیں. دیر سے آئے جلد چلا جائے سب سے بہتر ہیں. اور تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلد آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہوتا ہے، جلتے رہتے ہیں، اپنے کو بیمار کرتے رہتے ہیں، پاگل ہوتے رہتے ہیں. ایک ہو گیا کہ جلد غصہ ہوتا ہے جلد رجوع کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، جلد غصہ جلد رجوع کچھ بھی نہیں، دیر سے غصہ دیر سے زائل کچھ بھی نہیں. اور سب سے بہتر کون ہے کہ دیر سے غصہ آتا ہے جلد زائل ہو جاتا ہے. اور دوسرے جو ہیں برے سب سے کہ جن کو غصہ جلد آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہوتا ہے. اسی بیماری کا علاج نہ کرایا جائے، تکبر کا علاج نہ کرایا جائے، اس میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کینے والے کی شب قدر میں اور شب برات میں بھی معافی نہیں ہوتی. اپنے اصلاح کرانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے. کتنا حضرت زیادہ یہ چیزیں فرماتے تھے، کتنی زیادہ نصیحت کرتے تھے. حضرت کی ایک ملفوظات کی کتاب ہے اصلاح اخلاق، پہلی پہلی حدیث پاک لکھی ہے کہ تم میری نظر میں سب سے زیادہ برا، مفہوم عرض کرتا ہوں، میری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے زیادہ برا اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جو جس کے اخلاق خراب ہوں گے، برے اخلاق ہوں گے. اب حضرت والا نے فرمایا تھا، جملے غور کرو، سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ برا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برا، میری نظر میں برا، تو بھی دل ڈرنا چاہیے نا، زیادہ برا تو بھی دل ڈرنا چاہیے. سب سے زیادہ برا اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ دور ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ پیارا، میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یہ اللہ والے اسی طرح تو دل جیتتے ہیں، اب بیمار ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، تھکے ہوئے ہوں، نیند کم ہو، مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے. 13 برس جس نے حضرت والا کو دیکھا اس کو سمجھنا آسان ہوگا، کتنی بیماریاں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو تھی، لیکن کوئی مجھے بتائے کہ حضرت والا نے غصہ کیا، ناشکری کے کوئی جملے نکلے، یا تھک کر کوئی جملہ فرمایا، یا ڈانٹ لگائی کسی کو، یا فرمایا میں تھکا ہوا ہوں جاؤں، کبھی نہیں. ہر وقت مسکراتے ہوئے اور چہرہ مبارک ایسا کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت والا بھی نہا کر تشریف لائیں، حالانکہ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، اسپنچ ہوتا تھا، کپڑے بدلتے تھے، پاؤڈر لگا لیا، خوشبو لگا لی بس، لیکن چہرہ مبارک ایسا جیسے ابھی نہا کر آئے ہوں. دعائیں کتنی لوگوں کی ملی، کتنے لوگوں کی مل رہی ہیں اور کتنے لوگوں کی ملیں گی. ابھی ہمارے ایک بہت ہی عزیز قریب کا کل انتقال ہوا، تو صبح کو گھر والے بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں. اب پتہ نہیں کہاں کہاں اس معاملہ پہاڑوں پر گئے، پہاڑوں پر حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں رکھی ہوئی، اور فرمایا کہ اسی صفحے پر لکھا ہے کہ اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے پانی نمک کے ڈھیلے کو، اور برے اخلاق ایمان کو ایسے تباہ کر دیتے ہیں جیسے ایلوا شہد کو. اور حدیث پاک اسی کتاب میں، حدیث پاک بھی یہی ہے. اس لیے ہم اپنے حالات دیکھیں، سب سے زیادہ خطرہ اسی کو ہوتا ہے جو تھوڑا بہت نیکی کی طرف چلتا ہے. اب ڈاکو آ گیا، شیطان و نفس، کس کی نیکیاں اتنی جمع ہو رہی ہیں، اتنی جمع ہو رہی ہیں، اور فلم کہاں سے دکھائیں، اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، نیٹ پر بیٹھتا ہی نہیں ہے، کہاں سے نیٹ کی خرابی میں جائے گا، فیس بک پر جاتا ہی نہیں ہے، یوٹیوب پر جاتا ہی نہیں ہے، واٹس اپ میں نہیں جاتا، واٹس اپ میں جو جائے گا وہ واٹس ڈاؤن میں چلا جائے گا. کیا مطلب ناف سے اوپر گورے گال کالے بال دیکھے گا اور بدنظری کر کے آنکھوں کا زنا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لے گا، پھر ناف کے نیچے گٹر لائن میں چلا جائے گا. حضرت نے فرمایا دنیا کی کتنی خوبصورت بلڈنگ ہو، مجھے بتاؤ گٹر لائن کہاں ہوتی ہے؟ حضرت گراؤنڈ فلور میں ہوتی ہے. فرمایا ناف سے اوپر یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی شکلیں دے دی، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی ڈسٹمبر کے خاطر راہ پیغمبر کو نہ چھوڑ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاک ہو جائیں گے. ورق لگا دیا اللہ نے چاندی کا دیکھنے کے لیے کہ کون میرا ہے، کون سڑنے والی، مرنے والی، ہگنے والی، موتنے والی، ہوا کھولنے والی کے پیچھے پریشان ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اور تصور میں گندی فلمیں چڑھی ہوئی ہیں، گندے مقامات تصور میں، اور اللہ معاف فرمائے. ہمارے بابا کہتے ہیں کہ مبارکباد ان لوگوں کو ہے، تربیت عاشقاں نے خدا پڑھا، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت بابا کہتے ہیں ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر کیسے کھل کھل کر عزت سے سوال کر رہے ہیں. عزت تو اس کی ہے، ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، جو گناہ نہیں کرتا. ہماری کیا عزت ہے جو شرم کو ڈال دے آگ کے اندر؟ شرم کیا ہے؟ فإن حقیقۃ الحیا ان مولا کا الا یراک حیث نہا کا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا ہمیں نافرمانی میں، گناہوں میں نہ دیکھے. داڑیاں ہیں، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں جا رہے ہیں، سالی سے بھابھی سے کوئی احتیاط نہیں ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں اگر داڑھی والے نمازی ساتھی ہیں تو جھٹکے بازی سے بد نظریاں ہم لوگ کرتے ہیں. گھروں کے اندر شیخ کو کہتے ہیں شیخ آپ کا صدقہ ہے، آپ کی برکتیں ہیں، ٹی وی نکل گیا ہمارے گھر سے، لیپ ٹاپ آیا نہیں آیا، اور ٹیبلٹ آیا نہیں آیا، بڑا موبائل لے کر گھر والے اس میں کارٹون اور فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، وہاں خاموش ہو جائیں گے. اور اولاد کا تو اللہ معاف فرمائے، ایسا مسئلہ ہم لوگوں نے کر دیا ہے کہ اولاد خوش رہے اس کی ہر حرام خواہش پوری کرو، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بھائی صاحب کیا کرے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، سب کیا کہیں، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے، سب کیا کریں، ہر ایک کے پاس ٹیبلٹ ہے، تو وہ جہنم میں جا رہے ہیں آپ اور ہم اپنی اولاد کو جہنم میں ڈال روتے ہیں، رونے دو، ہمیں جو اللہ نے اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں گے، کل کو ہماری پکڑ ہوگی. ایک خط آیا کہ مجھے میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ لڑکے کو پینٹ شرٹ پہناؤ، بڑا ہو کر جو ہے وہ پھر بد دعائیں دے گا کہ میری ماں نے میری خواہش پوری نہیں کی. ارے بیوقوف، یہ جو عورت ہے تمہاری شیخ ہے کیا کہ اولاد کی ہر خواہش پوری کر دو؟ بھائی جب کوئی مجبوری نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، بچپن سے پہناتے ہیں چڈیاں، بچپن سے پہناتے ہیں بیٹیوں کو جینس پینٹ، پھر 12 برس کے بعد کہتے ہیں بیٹی اب تو بڑی ہو گئی ہے جینس پینٹ چھوڑ دے. اما گھر چھوڑ دوں گی، جینس پینٹ نہیں چھوڑوں گی. بالوں کے 70 کی بچپن سے فکر نہیں تو بڑے ہو کر کیا 70 کو 70 سمجھے گی؟ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے آل پر رحم فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے اپنے اور اپنے اولاد کے لیے. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. یہ اسٹیم ملتی ہے اللہ والے کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس، جب اپنی اصلاح کراتا رہے، اس ارادے سے کرے کہ جو شیخ کہیں گے میں مر جاؤں گا لیکن اس پہ عمل کروں گا، تب ورنہ مشکل ہے. پھر تو فرمایا کہ چار چیزیں پھر دوبارہ، جو جلد غصہ ہوتا ہے جلد رجوع کرتا ہے، اس کچھ بھی نہیں سمجھیں اس کو، دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے زائل ہوتا ہے، یہ بھی کچھ نہیں. فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلد آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہو جاتا ہے. بھائی ریمائنڈر لگا دیں ہر 15 دن کے بعد، ہر 10 دن کے بعد، جیسا ہمارا مرض، ہر 3 دن کے بعد. اب یہ چیزیں اشارات کے اندر اپنے موبائل میں ڈال دی اور انشاءاللہ 3 دن کے بعد ریمائنڈر بجا پڑھ لیا کہ اچھا. تو اور اگر زیادہ روز غصہ آتا ہے تو روز کے ریمائنڈر میں ڈال دیں، اور غصہ جلدی آتا ہے تو ہر روز دن میں 4 مرتبہ ریمائنڈر ڈال دیں، جتنا ڈالنا ہے ریمائنڈر ڈالتے جائیں، اور بھی اگر پاگل ہیں تو پھر ہر منٹ پہ ریمائنڈر ڈال دیں. ایک شور بٹ غصے والا تھا، بہت غصے والا تھا، ہر بات پہ پکڑ کے غصہ کرتا تھا. ایک دن کا جلدی ناشتہ لاؤں، وہ بیچاری ہاف فرائی انڈا بنا کر لائی، آنکھوں سے غصے سے دیکھ کر غصہ ہو کے ڈانٹ لے، یہ کیا طریقہ ہے ہاف فرائی لائی، اس کو تو کسی بہانے بیوی کی پٹائی کرنی ہے، اس سے زیادہ اچھا تو آملیٹ ہونا چاہیے. اس کو پتا تھا کہ میرا شور کریک ہے، گدو بندر میں کرنٹ لگی ہوئی ہے شاید اس کو، اس وجہ سے. اظہر بھائی آگے آ جائیں، کرسی ہے نا وہاں، بھائی ہے کرسی ہے. تو وہ آملیٹ لے آئی، پہلے سے تیار رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اب اس کا پارا اور چڑھ گیا. کیسے اچھا تو بوائل انڈا ہونا چاہیے، اس کو پتا تھا کہ کریک سے واسطہ پڑا ہے، بوائل انڈا بھی لے آئی. اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، غصے سے کانپنے لگا، کہا اس سے اچھا تو انڈا گھوٹالا ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا انڈا گھوٹالا کیا ہوتا ہے لیکن نام سنا ہوا ہے. وہ انڈا گھوٹالا بھی لے آئی، اب تو اس کی اور آگ لگ گئی. کہا اس سے اچھا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جس کو ہمارے یہاں چورے والا انڈا کہتے ہیں، کہ وہ چوہا ہونا چاہیے، وہ بھی لے آئی. اب تو اس کو آگ لگ گئی، گالی دے کر کہا اس سے اچھا تو بچے کا گندا پمپر ہونا چاہیے. کہا سرتاج یہ بھی حاضر ہے، ہمیشہ کے لیے غصے کا علاج ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ایک سوال کے جواب میں حضرت مجدد نے فرمایا، صفحہ 54 پر ہے علاج الغضب میں، جس وقت غصہ آئے اس وقت یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں کیا چاہوں گا. اللہ حضرت کا صدقہ جاری ہے، کوئی گن نہیں سکتا، دنیا کے سپر کمپیوٹر بھی نہیں گن سکتے، اور کہاں تک یہ جائے گا، قیامت تک یہ جائے گا. حالات بتا رہے ہیں قیامت تک حضرت کے فیوز و برکات جائیں گے. تو آخر میں چاہوں گا کہ معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ ہے تو میں یہی چاہوں گا نا. بھائی دوست آگے آگے آ جائیں، یہیں سے ہی سنت سمجھ کے ہلنے لگیں، سب سنت پہ عمل نہیں کرنا ہے کیا؟ جلدی ہلو بس، ماشاء اللہ یہ دیکھو اور ہلیے. حضرت فرماتے تھے ماشاء اللہ کیا اچھا منظر ہے ماشاء اللہ، سب یہاں اس طرف بھی جگہ ہے، کچھ لوگ اس طرف آ جائیں. حافظ اس طرف آ جاؤں، شاباش، او ہو کتنی جگہ بن گئی ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. جزاک اللہ. یہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے بھی ہیں. گھر جنت بن جائے گا، دوسرا عمل کرے نہ کرے ہم دعائیں مانگیں گے اپنے لیے، عمل کی فکر کریں گے. گھر کے بڑے ہیں، بڑوں سے پوچھ کر جو ہے وہ گھر میں یہ کتاب پڑھیں گے ہم 15 منٹ، 5-6 دنوں میں کتاب پوری ہو جائے گی. خود گھر والے کہیں گے دوبارہ پڑھو، یہ ایسے مرض نہیں جاتا. حضرت نے فرمایا کہ اسٹیجز ہے. ابھی ایک صاحب نے اپنی والدہ سے بدتمیزی کی 3 دن پہلے، اور مجھے خط لکھا کہ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، مجلس ہو رہی تھی رات کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے مائک بند کرا دیا. پہلی دفعہ شاید کسی کو میں نے ایسا ڈانٹا ہو. دماغ خراب ہے تمہارا، لکھا ہے پرچے پر کہ ماں کے پاس بوڑھی ماں سے ملنے گیا بیوہ ماں، اور ماں نے مجھے گرم گرم سوپ دیا، میں نے پیا، میرے منہ میں چھالے پڑ گئے. میں نے خوب ماں کو سنائی، ماں کو خوب سنائی، اور جو ہے میں نے آئندہ آؤں گا نہیں تمہارے پاس گھر میں، میرا سارے منہ میں چھالے پڑ گئے، منہ جل گیا میرا، خوب ڈانٹا میں نے. میں نے کہا دماغ خراب، کبھی سوپ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ سوپ تو گرم ہی ہوتا ہے نا، اور دھواں نکل رہا، تجھے احساس نہیں تھا؟ اس وقت بھوکا ندیدہ فوراً چڑھا دیا. اور یہ بتاؤ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ لئی یوسی بننا اللہ مکتب اللہ اولانا ہوا مولانا. آپ فرما دیجئے کوئی تکلیف، مفہوم عرض کرتا ہوں، کوئی تکلیف تم کو نہیں آ سکتی جس میں تمہارا ہی بھلا نہ ہو. اگر پرچہ آ جاتا کہ تمہارے منہ میں چھالے پڑ گئے، بڑی بیماری سے بچ گئے، پھر کیا بولتے؟ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے چھالے میں جان چھڑوا دی. شرم نہیں آتی بوڑھی ماں کو دس باتیں سنا کے آئے ہیں؟ اٹھو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، کس لیے آتے ہو یہاں پر؟ پہلی دفعہ ایسا کسی کو میں نے ڈانٹا ہے. دماغ خراب جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، جس نے اپنا دودھ پلایا، حضرت فرماتے ہیں خون ہے ماں کے جگر کا، جو بچے کی پہلے چیخ پر سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. 2 سال تک جو ہے ماں نے دودھ پلایا اپنا، اور راتوں کو جاگی، آج تیرے تو آیا ہے، تجھے سوپ بیچاری نے، بوڑھی ماں نے سوپ کو 1 منٹ میں بنتا ہے کیا؟ محنت سے سوپ بنا کر تجھے دیا ہے، ماں کو 10 باتیں سنا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اور جب تمہاری بیوی وہاں ہوگی، تمہاری بھابھی وہاں ہوگی، پلے پردے سے بھابھی ہوگی، وہ سنیں گی نہیں؟ وہ تمہاری ماں کی کیا عزت کریں گی؟ کل تمہاری اولاد سمجھدار ہے، تمہاری کیا عزت کرے گی؟ 10 نفل بھی پڑھو جا کر. گئے ماں سے معافی مانگی، پھر ماں کا میسج بھی آیا، دعائیں دی بہت زیادہ، پیر پکڑے، اور پھر حضرت نے جو علاج بتایا تھا کہ جوتا اوپر، جو ماں کا جوتا ہے اس کا اوپر کا حصہ سر پر الٹا رکھ کر پھر معافی مانگو، اور 10 نفل پڑھ کے پھر آؤ. اچھا مجھے پتا نہیں کسی ساتھی نے اس کو ٹپ کر لیا، اور اس کے بعد یہ کئی جگہ چلا گیا. کل رات تک اب تک 10-12 فون اور میسج آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں سے، اپنے بابا سے معافی مانگی. کیا ہم لوگوں کا حال ہے؟ بس داڑھی آ گئی، ماشاء اللہ سب کو پتا ہے ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. حرام کام کرنے والا سکون سے نہیں آ سکتا. اللہ نے داڑھی دے دی، کسی پر احسان ہے؟ کوئی غیر شرعی تقریبات میں نہیں گیا، کسی پر احسان ہے؟ اپنے کو دوزخ سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اکڑ آ جاتی ہے انسان کو، میں نہیں گیا. اور انکوائریاں کرتے ہیں، تجسس اور ٹو لگانا تو منع ہے قرآن پاک میں. ارے رات کو جو دعوت دی تھی میں نہیں آیا تھا وہاں، وہاں اور کون کون تھے؟ اچھا یہ داڑھی والا تھا، یہ فلاں دین میں جانے والا یہ تھا. پھول جاتے ہیں ہم، ہر جگہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، ارے دیکھو جوان ہے لیکن خیر شرعی تقریبات میں نہیں، ارے دیکھو میاں بیوی نے کون سا احسان کیا کسی پر؟ بھائی اللہ نے توفیق دی، اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی ہو سکتا؟ بغیر داڑھی والے کو حقیر سمجھ رہے، سلام میں پہل نہیں کر رہے، کہاں سے سیکھ لیا یہ ہم لوگوں نے؟ ہمارے پیارے شیخ تو گلے لگاتے تھے، فرمایا خدا کی قسم کروڑوں درجے آپ کو بہتر سمجھ کر پھر بتاتا ہوں تاکہ پتا تو چل جائے. اب جب شیو کرے گا تو ڈر کر کرے گا نا، گناہ کو گناہ سمجھے گا. فرمایا یہ آدمی جلد اللہ والا بن جاتا ہے، جو گناہ فرض کرے خدا نہ خواستہ کوئی نہیں چھوڑتا تو، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے ندامت طاری ہوگی. توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، ایک دن ہم دیکھیں گے وہ اللہ والا ہو جائے گا. حضرت مجدد رحمت اللہ، حضرت شاہ برال صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے دین پر عمل کرنے والے، تو دین کی 100 سیڑھیاں طے کر چکا، اور تم نے نیچے، اور سیڑھیاں تو اور بھی ہیں، لامحدود ذات ہے، نیچے تو نے دیکھا کہ پہلی سیڑھی پر کسی نے قدم رکھا ہے، آج تم نے داڑھی رکھی ہے یا کسی بھی گناہ سے توبہ کی ہے، اور تو 100 سیڑھی سے اکڑ کر ہنستا ہے، پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے، ہم دیکھ 100 سیڑھی پر گرے ہوئے ہیں. فرمایا بدھو پہلی دوسری سیڑھی والا گرے گا نا، کپڑے جھاڑے تھے پھر چڑھے گا، اور تو 100 سیڑھیوں سے جب گرے گا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، 6 مہینہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوگا، اور یہ پتا نہیں کہاں سے آگے چلا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بیان کی اس لیے توفیق نہیں دیتے کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھ کر بیان کریں، طنزیہ انداز سے بیان کریں. فرمایا داڑھی پر بھی بیان کرو تو اپنی نیت کرنا، اپنی نیت، یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے تو شرعی داڑھی دی، اپنی نیت کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں پتا ہے تمہاری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے، تمہیں پتا ہے موت کے وقت داڑھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے 1 کروڑ درجے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ کے پھر بات کرو. نکیر کرنا ضروری، حقیر سمجھنا حرام. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ایک برے اخلاق پہ ہی دیکھ لینا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ برا حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ایک بوڑھیا ہے، اتنی عبادت گزار، اتنے پارے، اشراق، اوابین، تہجد، قضا نہیں، اتنا ذکر، زبان کی کڑوی ہے، سب پریشان ہے، اخلاق خراب ہے. فرمایا حیا فی النار، دوزخ میں جائے گی. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خاتون ہے، فرض واجب سنت موقع دا. اب ہم بیوقوف ہوں گے جو ہم سمجھیں کہ یہ خواتین کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے، ایسے سر سے بوجھ ٹال دیا گیا تو خواتین کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے، چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے شیخ ہو. اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرض واجب سنت موقع تھا، اخلاق کی بری، اخلاق کی اچھی ہے، سب اس سے خوش ہیں. فرمایا ہیا فی الجنہ، جنت میں جائے گی، اور وہاں دوزخ میں جائے گی. حضرت نے جوش میں فرمایا تھا، لاؤ اس کے اشراق کو، لاؤ اس کے تہجد کو، لاؤ اس کے تلاوت کو. کہاں گئی سب چیزیں؟ یہ صرف اخلاق پر. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے فرما رہے دوزخ میں جائے گی. اب میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے اپنے ماں باپ سے اخلاق کیسے ہیں، بیوی سے اخلاق کیسے ہیں، بڑے بھائی بہن سے اخلاق کیسے ہیں، ماموں چاچا تایا سے اخلاق کیسے ہیں، پھپھی سے خالہ سے کیسے اخلاق ہیں، اور جو مسجد کے ساتھی ہیں، پڑوسی ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے حضرت کے دل میں ڈالا، اجازت مل گئی، اب وہ میرے متعلقین ہیں، میرا ان سے اخلاق کیسے؟ میں جان بوجھ کے دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے تو نہیں کرتا، میرا یہ غصہ اللہ کے لیے یا میرے نفس کے لیے؟ اس کی تربیت کرائی جاتی ہے. حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک. فرمایا یہ مت سمجھو کہ اختر ایسے ہی خردرو پودا ہے. فرمایا الحمدللہ اختر کے آنسو بھی تربیت یافتہ ہیں، اختر کا صبر بھی تربیت یافتہ ہے، اختر کی دعائیں بھی تربیت یافتہ ہیں. ہم اللہ نے فضل فرمایا اور اپنے رحمت سے بغیر استحقاق کے حضرت سے جوڑا، اور ہم جو ابھی تک اپنی اصلاح کی فکر ہی ہمیں نہیں. جو چھپائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو ایک آدمی نے چھوٹی گلی کے بیچ میں ایک درخت لگا دیا کانٹوں کا، لوگوں نے کہا بھائی مشکل ہو جائے گی، کہا کل نکال دوں گا، کل نکال دوں گا، کل نکال دوں گا. ہوتے ہوتے اس نے جگہ کو گھیر لیا، سوتا رہے. تم سو رہے ہو، تم جنت کی سیر کر رہے ہو، تم ٹویوٹا کمپنی کے مالک ہو چکے ہو، اور ہم سب کو ایک ایک گاڑی دے رہے ہو. آنکھ کھول کے سنو بچہ، سونے کا تو چیمپئن ہے یہ بھائی، تو اب کیسے ٹائر لگاتا ہوگا، کیسے ٹائر لگاتا ہوگا، ان تو بیڑا غرق ہو جائے گا خریدنے والے کا. بھائی یہ تو شکر ہے چیکنگ پر آپ نہیں ہیں، ورنہ نیند میں پاس کر لیتے. اوکے اوکے فار سیل. عجیب معاملہ ہے، ٹھاٹ سے سو رہا ہے مزے سے، یا دوسری شادی کر رہا ہے. ایک مجلس، ایک مسجد میں بیان تھا، تو میں بیان کر رہا تھا کہ دوسری شادی منع ہے، کوئی حکم نہیں ہے. اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتے ہو کہ داماد دوسری شادی کرے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، آپ دوسری شادی نہ کریں. اور یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ چار کرو. ایسی شرائطیں ہیں کہ 80 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اسلام آباد کا واقعہ ہے جو ابھی بتاؤں گا، 80 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناممکن کے برابری کرنا، ہو ہی نہیں سکتا کہ برابری کر سکے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اس طرح ایک شادی میں یہ انچر پنچر ڈیلے ہیں، اور حکیم صاحب سے تنہائی میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی معجون ہوگا کوئی ہے، تو ابھی تو دوسری شادی کی بات کر رہے ہو. پہلے حضرت فرما دے ایک کو پار لگا لو، جنت پکی تمہاری. تو سامنے ایک خود مولانا نے بتایا، اس لیے بتا رہا ہوں، مولانا جاوید اکرم میرے خلیفہ ہیں، وہ سامنے میں نے دیکھا سو رہے تھے. میں مولانا کیا، ابھی تمہیں دوسری شادی کا بتا رہا تھا. میں نے کہا مولانا کیا آپ سو رہے ہیں؟ وہ جلدی سے اٹھ گئے. تو پھر میں نے ہنسی میں کہا دوسری شادی کر رہے تھے کیا؟ تو وہ ہنسنے لگے. جب بیان ختم ہوا ان کی ہنسی بند ہو، میں نے کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، میں یہ سوچتے بیان میں سوچ رہے تھے کہ کاش کوہ مری میں ایک شادی ہو جاتی، اسلام آباد میں رہتے ہیں ایک شادی وہاں ہے، تو یہ سوچ رہے تھے بیان میں کاش کوہ مری میں ایک شادی ہو جاتی تو تھوڑا آسانیاں وہاں ہو جاتی مجھے. تو اب یہ جب میں نے ان سے کہا، وہ کہہ رہے لگے یہ اس درمیان میں میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور رخصتی ہو گئی ہے، اب شامیانے سے گھر جا رہے ہیں، تو اچانک تم نے جو ہے وہ کہہ دیا دوسری شادی کا سوچ رہے ہو کیا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بھائی. اب وہ سب دوستوں کی ہنسی بند ہو، وہ بیچارے کا خواب ٹوٹ گیا، شامیانے اجڑ گئے، دیکھیں کلٹی ہو گئی، دوسری بیوی بھی مر گئی خیالات کی بیچارے کی. تو یہ بھی وہ خواب میں ٹویوٹا کمپنی کا مالک بنا ہوا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے خیالات ایسے ہی ہوتے ہیں. شیخ چلی کا فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ چلی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ مزدوری کریں گے، کہا اسی لیے تو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا چارہ نے آپ کو دوں گا. اب ہمارے دوستوں کو کیا پتا چارہ نے کیا، اس میں چارہ نے بھی بہت بڑی بات تھی. کہا ٹھیک ہے، کہا اصلی گھی ہے اور ہمارے یہاں اس وقت اسٹیل کے برتن نہیں تھے نہ پلاسٹک کے برتن تھے، مٹی کے برتن تھے، تو اصلی گھی کو آپ نے پہنچانا ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ اصلی گھی سر پر رکھ کے شیخ چلی چلا، یاد رکھنا آپ، ان شاء اللہ نیند ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی. شیخ چلی جو ہے اس کو لے کر چلا، کہا چارانا سے ایک انڈا لوں گا، پڑوس کی مرغی چراؤں گا، اس کو اس پر بٹھاؤں گا، چوزا نکلے گا، پھر چوزے مرغی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سب کو بیچ کر بکریوں کا ریوڑ لوں گا، پھر وہ زیادہ ہو جائے گا تو بھینسوں کا ریوڑ لوں گا، اس کے بعد میرا محل بن گیا. اور سب سوچ رہا ہے میرا محل بن جائے گا، اور پھر پڑوس کے بادشاہ آئیں گے کہ میری بیٹی سے شادی کرو. میں کہا چل وے ہم نہیں کرتے، پلیز شادی کر لینا. پھر شادی بھی ہو گئی، پھر چل رہا ہے آگے بچے بھی ہو گئے. اب دیکھو کروڑ پتی تو بن گیا نا اس زمانے کا. کہا پھر خیالات میں بچہ آیا کہ ابا ایک روپیہ دے دو. کہا نہیں نہیں ایک روپیہ نہیں دیں گے. اب ایک کروڑ پتی دے دیتا تو ساری جواب بچ جاتی تمہاری. کہا نہیں نہیں ایک روپیہ نہیں. بچے نے ضد کی تو بچے کو لات مار دی، ہٹ یہاں سے نالائک بڑا ایک روپیہ مانگتا ہے. تو جیسے ہی لات ماری تو پورا گھی نیچے گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سب گھی ضائع ہو گیا. سیٹ صاحب نے مارا دو تھپڑ کا نالا کہ ضائع کر دیا. کہا چھپوئے تیرا تو یہ ایک مٹکا ضائع ہوا ہے، میرا تو محل بھی گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، بھینس کے باڑی بھی گئے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے، خیالات کے اندر ہم مہمان ہیں نا. ایک مہمان کو خواب میں کسی نے کہا کہ 99 گولڈ بارس لے لیں. کہا نہیں تجھے پتا نہیں اپن مہمان ہے، ہم کو 100 پورا چاہیتا ہے. کہا ارے بھائی 99 گنی گن باپا. ارے نا با 100 پورا پانگے کھپن تھا. اب وہ تکرار چلتی رہی، اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اچھا اچھا 99 دے دے بابا. یہ خواب بیوی کے پاس دیکھو بھائی. چلے آگے، فرمایا جس پر غصہ ہے تو تھوڑی دیر سوچو، اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اسی طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جائے، تو مجھ کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی معافی دے دوں، اور یہ سوچوں کہ یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہوں. یہ تو باتیں دل میں اتر جائیں تو کام بنتی ہے، کام بنتا ہے. بس اس کتنے میرے دوست ہیں ضروری باتوں کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے، اور یا جیسے آج کل آسان ہے موبائل، ہم کو تو نہیں آتا یہ طریقے، موبائل کے اندر رکھ لیا اور جب اللہ موقع دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو بات دل میں اتر جاتی ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ پڑھ کر اگر اصلاح ہو جاتی تو سب اللہ کے ولی ہو جاتے. شیخ کو اطلاع کرنی ہے، وہاں سے دعائیں بھی ملیں گی، وہ اپنے شیخ سے دعا کرائیں گے وہ دعا ملے گی، اور پھر اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوگا، اور پتا ہوگا کہ مجھے 10 دن کے بعد پھر جواب دینا ہے کہ غصے کا کیا حال ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تربیت کرا دیتے ہیں. اور مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اب تک میری اصلاح نہیں ہو رہی، اب تک نہیں ہو رہی، تو بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گی، اس میں پریشانی کی بات نہیں. تو وہ درخت جو تھا وہ اس کے کانٹے نے راستہ پورا روک لیا. اب یہ درخت اکھاڑنے والا کمزور ہو گیا، جڑیں مضبوط ہو گئی، پٹائی بھی ہوئی، جیل بھی ہوئی، اور بڑی مشکل سے صفا ہوا وہ گلی. اسی طرح گناہوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اسی طرح نیکی کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. فیصلہ میرے آپ کے اختیار میں کہ گناہوں کی جڑیں مضبوط کریں یا اللہ کے عشق کی جڑیں مضبوط کریں. ہمارے اختیار میں، ارے ابھی اصلاح کرا لوں گا، ابھی اصلاح کرا لوں گا، جب تک تو بیماریاں بڑھ گئیں اور لپٹ. اور پوری کتاب دونوں علاج الغضب علاج کبر میں دیکھ لیں کہ غصہ ہمیشہ اپنے کمزور پر آتا ہے نمبر ایک، اور غصہ ہمیشہ تکبر والوں پر آتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. اب بڑائی دل میں آ گئی کہ میں کوئی چیز ہوں. حضرت مجدد نے خواتین سے فرمایا کہ اے میری ماں بہن بہو بیٹی ہو، جو شوہروں سے آپ لڑتی ہو نا، یہ دلیل ہے کہ آپ شوہروں کو اپنے برابر سمجھتی ہو یا اپنے کو شوہر سے بڑھ کر سمجھتی ہو، ورنہ آپ کی ایک ہی حدیث پاک کافی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالی سجدے کی اجازت دیتے تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. سجدہ تو نہیں کرایا، فرمایا یہاں سے اپنے شوہر کی عظمت کو پہچانو کہ کیا. اور تم سامنے چلاتی ہو اور کہتی ہو وہ غصہ کرتے ہیں تو ہم بھی غصہ کرتی ہیں، اس کا مطلب برابری ہے. ورنہ نوکر کبھی آقا پر غصہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ توبہ کرو اور برابری کو چھوڑو اس چیز کو. یہ فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ کہنے میں کمی نہیں ہے. حضرت مجدد نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ شوہر کی اطاعت کر کے نفس کی مخالفت کر لو، یہ وظائف سے بڑھ کر ہے. کہ نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی بات مانی، یہ ان وظیفوں سے بڑھ کر ہے جن وظیفہ پڑھ کر گناہ نہیں چھوڑتے، فلمیں نہیں چھوڑتے، برا فیشن نہیں چھوڑتے. ارے فیشن سے مروب کیوں ہوتی ہو؟ ایسا طریقے سے سنت پر چلو کہ فیشن والیاں مروب ہو جائیں. سے مروب ہونا دلیل ہے کہ ابھی دل میں اللہ نہیں آئے، ورنہ کیسے مروب ہو کر آدمی گندا فیشن کر لے. تو فرمایا جب میں معافی کا آرزو مند ہوں تو اس کو کیوں نہ معاف کر دوں. دوسرا یہ کام کرے کہ فوراً وہاں سے جدا ہو جاوے، یعنی اس جگہ نہ رہے جب تک کہ غصہ بالکل زائل نہ ہو جاوے. انشاءاللہ تعالی اس تدبیر سے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. اب غصہ جس پر آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں، ٹھیک. اب اصلاح نہ کرانے کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ایک نوجوان باپ سے پٹ کر آیا، ابا نے مارا ہے، یہ کیا؟ میں کیوں مارا ہے بھائی، بتاؤ وجہ بتاؤ. کہ ابا ناراض ہو رہے تھے اور تم نے کہا تھا جس پر غصہ آ رہا ہو تو اس سے ہٹ جاؤ، مجھے ابا پر غصہ آ رہا تھا، میں ابا سے ہٹ گیا. تو ابا اور ٹھکائی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ابا سمجھا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، بابا کی مار اور ڈانٹ، اماں کی مار اور ڈانٹ، شیخ کی تو ہم سمجھتے ہی ہیں، ان کی مار اور ڈانٹ کو جب تک ہم اپنے لیے دعا نہیں سمجھیں گے کام نہیں بنے گا. جب تک ہم دعا کو دعا نہیں سمجھیں گے، ان کی ڈانٹ کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے ہی تو نہیں ڈانٹتا کوئی. ہماری خیر خواہ ہیں، ہمارے چاہنے والے، ہماری محبت کرتے ہیں ماں باپ. شیخ کی محبت تو سمجھ میں آ جاتی ہے اور ماں باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. ایسے بھی ماں باپ ہیں جو نوجوانوں کی پٹائی کرتے ہیں کہ فلم نہیں دیکھ رہے ہو، بچیوں کی پٹائی کرتے ہیں کس چکر میں چلی گئی، تمہارا برین واش ہو گیا، کیوں پردہ شرعی کر رہی ہو، بیٹی تمہارے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ یہ باپ اور ماں ہیں جو بیٹی کو بے پردہ کر کے روڈوں پر گھما رہے ہیں. جاؤ جاؤ بیٹا کالج میں داخلہ لے لو، اپنا رشتہ خود ڈھونڈو. ہمارے دم اتنا نہیں، ہم تو خود ٹی وی وی سی آر سے فارغ نہیں ہے، فیس بک یوٹیوب سے فارغ نہیں ہے. جا جا نامحرم کے ساتھ جا کے پڑھ، ٹیوشن بھی نامحرم سے لے، اور پڑوس کا فلانے کا بیٹا ہے تجھے پہنچا بھی آئے گا موٹر سائیکل پر، تاکہ دونوں کے چپک کے جسم حرام مزے لیتے رہیں اور دوزخ کے راستے پر چلتے رہیں. ایسا میڈیا نے ہمارے دماغ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، برین واش نہیں کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا اس زمانے میں. دین نظر میں خار ہے کانٹا، نعوذ باللہ، دین نظر میں خار ہے، دنیا گلے کا ہار ہے، یہی اگر بہار ہے، آگ لگے ایسی بہار میں. کہاں جانا ہے؟ کہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ آسمان پر جانا ہے، وہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. فیصلہ میرے آپ کے اختیار میں ہے کہ براہ راست جنت میں اللہ ہمیں لے جائے، ایسے اعمال کریں، کیونکہ اعمال پر نظر نہیں رکھنی، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے. اللہ کی رحمت سے کام بنے گا، اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ کیا، بس جس کو دیکھا سالگرہ تو سالگرہ، اور بچے کے بال برگر کٹ کٹائے ہوئے ہیں، بیٹی کو چڈی پہنائی دی ہے، دس دس سال کی بیٹیاں ہو گئی. ابھی مجھے پتا چلا چار دن پہلے، اس ملک اس شہر میں ایسے اسکول ہیں جہاں بڑی بڑی بچیوں کو دس دس سال نو نو سال کی بچیوں کو چڈی پہنانے کا حکم ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان کا جاپان اور لینڈ، خالی لینڈ کہوں گا، پتہ بہت لینڈ ہے نا، کس کس لینڈ کا نام لے آدمی، پون لینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، لینڈ ہی لینڈ بھرا ہوا ہے، اور امریکہ، کینیڈا. جنت کی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر نہیں. اور فکر ہے تو اب ہم اللہ کے دشمن ہو جیسے نعوذ باللہ ہو جائیں. بیٹیاں، ایک صاحب نے بتایا، ان کو کسی اور نے بتایا کہ گھر میں گئے تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، 13-14 سال کی بیٹی کو، انکل کو ناچ کے دکھاؤ. اسکول میں تو یہی ہے نا، ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر وہاں بولیں یا اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھائیں. نعوذ باللہ، جو بیٹی بچپن سے ناچ سیکھے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ تو بیٹی نے ناچنا شروع کر دیا. یہ صاحب نے اس بیٹی کو بلا کر کہا، حالانکہ اس کو احتیاط تھی، نظر کی حفاظت کرنی تھی. میرا بھی اس وقت اس بات بتانے کا یہ مقصد نہیں، سب کو پتا ہے کہ گناہ ہے یہ. تو بیٹی، اس کی بیٹی سے کہا کہ بیٹا ذرا کلمہ سنانا. باپ کی طرف دیکھا، خاموش کھڑی ہے. پھر جو ہے وہ ناچتے ہوئے گئی، کیا بولتے ہوئے، کلمہ کلمہ. 13 سال کی بیٹی، ناچ بہترین آ رہا ہے، گانا بہترین آ رہا ہے، اور کلمہ بھی نہیں پتا کلمہ کیا ہے. اب میں مجھ سے پوچھو، کتنے دوست نوجوان ہیں، توبہ کرتے ہیں، آتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. جب سنتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے قرآن پاک صحیح کرنا، نوجوانوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں قرآن پاک سکھایا ہی نہیں. بس بیٹا فرسٹ ٹاپ کرنا ہے پورے پاکستان میں، اور پھر وہاں سے تمہیں خود اسکالرشپ آئے گی. یہ اگر واقعات پتا چلے تو پھر دھیان رہ جائے گا کہ کیا کیا اسکالرشپ کیوں دی جاتی ہے، بیٹیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، اس میں یہودیوں کے کیا راز ہیں. اور سب کو پتا بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کیا وجہ اس میں ہوتی ہے تاکہ جو جائے دین سے دور ہو جائے. تیسرا کام یہ کرے کہ کوئی وقت معین کر کے اپنے عیوب کا دھیان کیا کرے اور سوچا کرے کہ میں سب سے بدتر ہوں. اپنے ماضی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور حال کو نہیں بھولنا چاہیے، اس سے کبر کی جڑ کٹ جائے گی. اور غصے، یہ آ گیا نا مجدد فرمایا، غصے کا منشا سبب کبر ہی ہے. کبر کے معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. اور غصے کے وقت یہ خیال کرے کہ تو سب سے بدتر ہے، بس اپنے سے بہتر پر غصہ نہ آنا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہ غصے کے وقت تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، جس پر غصہ اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود علیحدہ ہو جاوے، اور اگر پھر بھی غلطی ہو جاوے تو اس کا یہی تدارک ہے جو آپ کا معمول ہے کافی ہے، یعنی معافی مانگنا. اور غلطی ہو جائے پیر پکڑنا، اور غلطی ہو جائے اس کا جوتا اٹھا کر سر پر رکھنا، اور اعلان بھی شیخ کرائے گا کہ بھائی اعلان کریں کہ میری غصے کی وجہ سے میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرے متعلقین بہت پریشان ہیں، دوستو دعا کرو اللہ مجھ پر فضل فرمائے میرے غصے کی عادت ختم ہو جائے، یہ اس سے دماغ بالکل حضرت فرما دیں ٹھیک ہو جائے گا. اس کا شبہ نہ کیا جاوے کہ شاید اس نے دل سے معاف نہ کیا ہو، کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کہ اپنی طرف سے دل سے صاحب حق کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس سے آگے اختیار نہیں تو اس کا مکلف بھی نہیں. فرمایا کہ اگر اس کا التزام کریں کہ جب کسی پر غصہ آ جاوے تو اس کو کچھ ہدیہ دیا کریں، چاہے قلیل ہی مقدار ہو تو زیادہ نفع ہوگا. فرمایا کہ غصے کا ایک علاج یہ ہے کہ اس کو اپنے سے جدا کر دے. ایک صاحب نے پوچھا غصے کا علاج، تو جواب میں تحریر فرمایا کہ جس پر غصہ کیا جاوے تو غصہ زائل ہونے کے بعد بھرے مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے، پاؤں پکڑیے، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھیے، ایک دو بار ایسا کرنے سے نفس کو عقل آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی، ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب یہ نسخہ اکثیر غضب جو حضرت کے یہاں سے، ہمارے یہاں سے ہر جگہ سے اس کا پرچہ ملتا ہے، یہ فرمایا کہ متعدد بار اتنا پڑھے کہ غصے کو قد یاد رہے. 24 سال میں 3 سال پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا، ورنہ پرچہ پڑھا بھی دوسروں کو دیا بھی، لیکن اس پر نظر نہیں پڑی کہ اس کو اتنا پڑھیں کہ غصے کے وقت یاد رہے. نمبر ایک، پوری اعوذ باللہ پڑھنا. نمبر دو، وضو کر لینا. نمبر تین، کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہوں تو لیٹ جانا. اس میں احادیث مبارکہ کی نصیحتیں ہیں، یہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہوں تو لیٹ جانا. نمبر چار، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جانا یا اس کو ہٹا دینا. نمبر پانچ، کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جانا. نمبر چھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جانا، درود شریف پڑھنا. نمبر سات، حت الوسع بات نہ کرنا اور نہ کوئی معاملہ کرنا اس کے ساتھ جس پر غصہ آ رہا ہو. نمبر آٹھ، حدیث پاک کو سوچنا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو. نمبر نو، یہ سوچنا کہ میں بھی اللہ کا خطا وار ہوں، اگر میری خطاؤں پر مؤاخذہ فرمایا جاوے تو نجات پانا مشکل ہے. نیز دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنے پر امید ہے کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں گی، لہذا جس پر غصہ آ رہا ہو اس سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے. یہ سوچنا کہ میں بھی اللہ کا خطا وار ہوں، اگر میری خطاؤں پر مؤاخذہ فرمایا جاوے تو نجات پانا مشکل ہے. نیز دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنے پر امید ہے کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں گی، لہذا جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے. حضرت والا کی کتابیں ہم پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آدھے سے زیادہ دین اخلاق ہے. یہ جو ہے نا، نظر کی حفاظت کرنا اور قرآن پاک صحیح کرنا، نمازیں، یہ سب اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں کمی کوتاہی کو اللہ اپنے حق کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے تباہ ہو جاتے ہیں بےچارے، دوسرے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل سے آہ نکلتی رہتی ہے. بندوں کا حق روز بروز کچلتے جا رہے ہیں، روز بروز بندوں کے حقوق کو کچلتے جا رہے ہیں. ایک عالم حضرت کے پاس آئے کہ حضرت امام ہوں اور مقتدی میرے جو ہیں مجھ سے محبت نہیں کرتے، خون سفید ہو گیا ہے سب کا. تو حضرت نے فرمایا، مولانا آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، پہلے محبت کرنا ہے یا محبت کا ہونا ہے؟ کہ حضرت پہلے تو محبت کا کرنا ہے. فرمایا آپ نے اپنے مقتدیوں سے پہلے محبت کی؟ خاموش. فرمایا آپ محبت کریں پہلے. پھر حضرت فرماتے تھے، کچھ عرصے کے بعد آئے ہنستے تھے کہ حضرت کوئی چائے کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی کھانے کے لیے لے جا رہا ہے، اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں. حضرت فرمایا کیوں؟ حدیث پاک میں عمل کیا نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں، ہمیں کوئی سلام میں پہل کرے، حالانکہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. ایک ہی بات میں حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی بات کیا ہے، حدیث پاک کی بات ہے، اور حضرت والا کو دعائیں دینے لگے. ہم مسکرا کر ملنا، اور ایک صاحب تھے میرے جاننے والے، تو ان کے یہاں ایک دو بار بیان ہوا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جماعت کی نماز پڑھ کر باہر نکل جاتے ہیں، تو بات چیت ہوتی رہی. پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح پبلک کا معاملہ ہے یہ. میں نے کہا، مولانا آپ کسی سے ملتے ہیں؟ آپ کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، لوگوں کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھوں آپ کے چہرے پر، تو جو میری اولاد ہے میں تو صاف کہوں گا، میں نے کہا آپ کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہے ہی نہیں، 12 بج رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہی ڈریں گے کہ تھپڑ نہ مار دے، دھکا نہ دے دے، ڈانٹ نہ دے، آپ مسکرا کر مل کر اپنے مقتدیوں کو دیکھو تو صحیح، جبھی تو وہ نزدیک آئیں گے. آج اللہ تعالیٰ اسی مسجد میں ان سے بہت دین کے کام لے رہے ہیں، بہت لوگ جڑ رہے ہیں ماشاء اللہ. اپنے شیخ کو ہم نے دیکھا، بیمار ہوں، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی بات کرے فوراً رک جانا، یہ نہیں کہ بھائی تو اندر تو چلو، یہ کیا طریقہ ہے یہاں بات کر رہے ہو. محراب سے حضرت نکلتے تھے، پہنچتے پہنچتے بھی کئی منٹ لگ جاتے تھے، حضرت یہ دعا، حضرت یہ دعا، حضرت یہ، اچھا 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 اچھا، مسکراتے ہوئے چل رہے ہیں. نمبر 10، یہ ہے 30-35 سال پہلے کی کتاب ہے، اس لیے اس کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے ورنہ اور مزہ آ جائے گا. کیا ہے کہ ان ہدایات کے خلاف اگر عمل ہو جاوے، جو ہدایت یہ 9 ہدایتیں ہیں، اس کے خلاف اگر عمل ہو جاوے تو 50 پیسے تک 10 روپے تک خیرات کریں اور 4 رکعت نفل نماز پڑھیں. ارے بھائی 50 پیسے ہے کدھر، یہ تو بڑا مزہ آ جائے گا. شیخ یہ 50 روپے صدقہ کر دینا، میں نے 100 غصے کرنے آگے چل کر. اتنا خیرات کرنا ہے کہ دل پر تکلیف ہو، اتنا خیرات کرنا ہے کہ قبض اگر 4 دن کا ہو فوراً ٹوٹ جائے. مطلب اگر ایک غصہ کرنے پر دل میں ارادہ آتا ہے 200 روپے دینے سے مجھے تکلیف ہوگی، 500 روپے نکالو، پتا چل جائے گا غصہ کہاں سے آتا ہے. ایک نوجوان کو روزے رکھوائے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا نہیں چھوڑ رہا تھا، نفل پڑھائے، آخر میں جو نسخہ پیسے کا کہ صدقہ کرو جتنا دل پر تکلیف ہو. ٹیلی فون کیا مجھے کہ وہ صدقے کی رقم، میں خانقاہ میں ہوں، صدقے کی رقم لایا ہوں، تو میں کیا کروں، تمہارا انتظار کروں؟ میں نے کہا نہیں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو پتا ہے بات کا، آپ جا کر حضرت والا کو دے دیں یہ صدقے کی رقم. پھر میں نے کہا ایک سیکنڈ میں آتا ہوں، پھر ساتھ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت کو یاد نہ ہو. میں آیا، میں نے حضرت والا ایک کمرے میں ساتھ لے کر جانے لگا، میں نے رک کر میں نے پوچھا پیسے ہیں کتنے، غور کرنا ذرا بد نظری پر، پیسے ہیں کتنے؟ کہا 25,000 روپے. آج سے میرے خیال میں 15 سال پہلے کی بات ہے، 25,000 روپے. میں نے کہا پھر حضرت کی بات صحیح ہے، باب روزے لگاتار رکھو، آپ کا پیسہ زیادہ ہے، اور 25,000 یہ، 25,000 ایڈوانس بھی دے دو کہ شیخ آئندہ بھی بد نظری کرنی ہے. کیسی بیوقوفی کی بات ہے، اللہ والا بننا ہے تو اس چیزوں کی فکر رکھنی پڑے گی کہ عمل کرنا پڑے گا. اب سنیے یہ علاج کبر سے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اشرف علی تمام مسلمانوں سے کمتر ہے اور ارذل ہے، سارے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اس وقت، یعنی اس حالت میں بھی سب مسلمان مجھ سے اچھے ہیں، کیونکہ کیا معلوم کہ کس کی کیا خوبی اللہ کے یہاں پسند ہو، اللہ ہی جانتا ہے. شیخ جب ڈانٹتا ہے تو اللہ کے لیے ڈانٹتا ہے، اور اس کو ڈانٹتا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، اور جو اصلاح کے اندر پورا آیا ہوا ہے، جو بےچارا نیا ہے، اصلاح نہیں کرا رہا چاہے پرانا ہے، اس کو ڈانٹیں گے وہ تو آنا ہی بند کر دے گا. تو اپنے شیخ سے مشورہ، اپنی ڈانٹ بھی تربیت یافتہ ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ ایسے ہر ایک کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور حضرت مجدد فرماتے تھے کہ ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانکنا نہیں ہے، ایک ہی علاج سب کو نہیں بتانا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کہ تمام کافروں سے اور جانوروں سے میں اشرف علی بدتر ہوں فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے. یہ دو جملے خوب یاد کر لیجئے کہ میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، اس موجودہ حالت میں میں تمام مسلمانوں سے برا ہوں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے کسی ادنا فعل سے خوش ہو جائے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو بخاری شریف کی حدیث پاک یاد کر لیں کہ زانیہ عورت کتے کے بچے کو پانی پلا رہی ہے، اللہ اسی بخشش پر مغفرت فرما رہے ہیں، اسی چیز کو یاد کر لیں. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ بڑے کرتے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو حضرت جیسے ہی نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا کرتے پر بلی بیٹھی ہوئی ہے، خادم کو اشارہ کیا کینچی کا، کینچی سے کاٹ کر چلے گئے، اور نماز پڑھ کے واپس آئے بلی چاہ چکی تھی، پھر دوبارہ سی لیا. جانور کو تکلیف نہ ہو، ہم اپنے بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، اذیت دیتے ہیں بیچاروں کو. وہاں عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقی نے مجھے بتایا کہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ ایک شہر میں، ان کے جاننے والے تھے، ان کے گھر میں آئے تو حضرت والا کو کمرہ دکھا دیا، واش روم وغیرہ سب حضرت کو دکھا دیا. آداب معاشرت میں لکھا ہے کہ جب مہمان آئے چند منٹ میں سب سے پہلے بیت الخلاء کی جگہ بتا دو، اور رستے میں رکا ہوا ہے، استنجا کا تقاضا، تکلیف ہو رہی ہے، شرم کے مارے کہاں سے آتے ہی پوچھ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، واش روم کہاں ہے، تو کہاں سے مہمان بولے گا بچارا. ہمارا فرض ہے بتا دیں. تو مولانا عبد الحمید صاحب نے بتایا کہ میں جو جب فجر سے پہلے حضرت کے کمرے میں گیا تو وہ نائٹ بلب جلا ہوتا ہے نا، تو اس روشنی میں دیکھا کہ حضرت والا بستر پر نہیں تھے، تو فرمایا کہ میں آگے بڑھا کے واش روم میں شاید ہیں، تو واش روم میں بھی نہیں تھے حضرت، لائٹ بند تھی. اب میں پریشان ہو کے اس طرف گیا تو حضرت زمین پر سو رہے تھے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرش پر سو رہے تھے، تو لائٹ جلائی تو دیکھا کہ بستر پر بلی صاحبہ سو رہی ہیں. حضرت والا نے بلی کو نہیں اٹھایا، خود زمین پر سوئے. کیوں نہ اللہ ایسوں کی خوشبو چمکائیں گے. اور باپ روتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات مان لے، میرے بزنس کو سنبھالے باپ. تو شیخ اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے، جو اللہ کی محبت سکھاتا ہے، اس کے دل کے ارمان نہیں ہوں گے کہ میری نظروں کے سامنے میری جتنی روحانی اولاد ہے سب اللہ والی بن جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے. اللہ والوں کا ہم سے کیا لالچ، ایک ہی ہے کہ ہم لوگ اللہ والے بن جائیں. کون سا ہم سے ادھار لیتے ہیں، کون سا ہمارے بزنس میں پارٹنر بنتے ہیں، کون سا ہمارے گھروں پر آتے ہیں روز، کیسے کیا حالات ہیں سب کے سامنے. ہم بات مانتے ہی نہیں ہیں. جو بات اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو اللہ ان کے ذریعے کہلواتے ہیں، لا محدود مالک کے لا محدود راستے ہیں. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہر اللہ والے کو کچھ خاص چیزیں عطا فرماتے ہیں، جس پہ عمل کرتے کرتے وہ اللہ والا بن جاتا ہے. اب یہ بلی کے آرام کے لیے اتنا بڑا اللہ والا زمین پر سوئے. ہم حضرت 1995 میں ساؤتھ افریقہ سے کینیا سے عمرے کے لیے جانا تھا، کینیا سے ویزا لینا تھا، ٹکٹ بھی وہی بنا ہوا تھا. جب ایمبیسی میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم گئے تو ایمبیسڈر نے کہا نیا قانون آیا ہے کہ جو جس ملک میں ہے وہاں سے ویزا لے. اب یہاں سے تو حضرت کے خادم نے کہا ہم تو 3-4 برس سے یہیں سے لے رہے ہیں. کہا ہمیں پتا ہے، ہم نے خود ویزے دیے ہیں، لیکن اب پالیسی بدل گئی ہے. کہ ہم تو مجبور ہیں، عمر دیکھیں سب. کہ میں ریاض میں لکھتا ہوں کیپیٹل میں، وہاں سے اگر جواب آ گیا تو ہم بتا دیں گے آپ کو، کل رجوع کرنا. اس بیچارے نے جلدی وہاں سے کیا، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ویزا ہم نہیں دیں گے. حضرت والا کے جو میزبان تھے وہ عمرے پر گئے ہوئے تھے، ان کے بھائی، ان کا فلیٹ، ان کے رشتے دار، ان کے گھر والے وہاں پر. تو دوسرا دن ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، سب پریشان. اب کہاں سے ٹکٹ بدلی ہوں، پھر پیسے کہاں سے اتنے آئے، اتنے لوگ کیا ہوگا، سب پریشان. تو جو حضرت والا کے میزبان کا بھائی تھا وہ غمگین آ کر حضرت کے پاس بیٹھ گیا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ حضرت کا سب سامان ضروری نکال کر ٹیبل پر رکھ لیتے تھے تاکہ حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے کہا وہ برطانیہ سے میرا بھتیجا آیا ہے، اس کی نئی نئی شادی ہے، وہ کہتا ہے یہ مولوی لوگ گھر میں ہیں اور میری بیوی اکیلی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، سب بڈھے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں کہیں باہر بھی نہیں جاتا. تو ان کو کہو کہ بھائی ہم 2-3 دن کے اندر چلے جائیں گے. وہ پھر آیا منہ لٹکے ہوئے کہ حضرت وہ مان ہی نہیں رہا نوجوان. اور میرا گھر میں میرے گھر والے ہیں، میرے رشتے دار ہوتے میں وہاں بیچ دیتا، فلیٹ آپ کے حوالے کر دیتا. تو اب کیا کریں کہ حضرت وہ گھر کے پیچھے 2 کمرے ہیں، ایک وہی جگہ ہے، باقی تو کوئی جگہ نہیں ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ نے حضرت مفتی حسین بھیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر دیکھو. اب ہم وہاں پر گئے، گھر کے پیچھے سروینٹ کوارٹر، دونوں کمرے چھوٹے چھوٹے، اندھیرا. آپ سوچ سکتے ہیں سروینٹ کوارٹر کی کیا حالت ہوگی، رنگ وغیرہ، چارپائی ٹوٹی پوٹی، واش روم تو پوچھو ہی نہیں کیا حالت تھی. اب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت والا تو یہاں اور پریشان ہو جائیں گے. حضرت مفتی حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چکر آ گیا، میں تو کیا بولتا، میں تو خاموش ہی تھا. اچانک حضرت والا تشریف لے آئے وہاں، فرمایا ماشاء اللہ ایسی زبردست جگہ، الحمدللہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایسی جگہ پر ہم رہیں، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ جگہ عطا فرمائی. جاؤ 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 سامان لے آؤ سامان لے آؤ. پھر فرمایا سردیاں شروع ہو چکی تھیں، تو فرمایا فیروز میمن کمزور ہے، اس کو اس کمرے میں سلاؤ میرے ساتھ ہی، اور پھر باقی کیا کریں. تو 2 کمروں کے باہر صحن تھا کھلا ہوا، اوپر شیڈ ڈلا ہوا تھا. فرمایا چاروں طرف جو ہے وہ چادریں لگا دیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے آگے. ایک صاحب آئے رات کو، اب رمضان شروع ہونے والا ہے دوسرے دن، کہا حضرت مجھے ابھی آپ کا کسی نے بتایا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، کیا ترتیب ہے کس طرح ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، ہمیں جانا ہے، اب وہ کل جواب دیں گے. اور دوبارہ بھی منع کر دیا انہوں نے کہ حضرت وہ ایمبیسڈر میرا دوست ہے، میں اسے جا کے بات کرتا ہوں، آپ دعا کریں آپ. اب وہاں پر وہ رمضان شریف شروع ہو گیا، دوسری تراویاں غالباً پڑھی تھی ہم نے میرے خیال میں، کہ وہ اندھیرا تھا، وہاں سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مبارک ہو، سب کے ویزا لگ گئے عمرے کے. حضرت والا تشریف فرما دے، تراویاں پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، اسی وقت سجدے میں چلے گئے، رونے لگے. اور فرمایا یہ سجدہ شکر زیادہ دل پر اثر کرتا ہے اسی وقت. وہ تو پھر جناب عمرے کا سفر، جس دن احرام پہننے تھے، اب کیا کریں بیت الخلاء کی حالت کیسی ہے. نوجوان آیا حضرت سے لپٹ کے رونے لگا، حضرت کے میزبان کا بیٹا، کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے اس طرح آپ لوگوں کو یہاں بھیج دیا، اور میں جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، مجھے ابھی پتا چلا، مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ حضرت نے فرمایا معافی کی کیا بات ہے، اللہ کا احسان ہے جس تو ماشاءاللہ افطاری آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، سحری آ رہی ہے، ہم تو لقمے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وہ رونے لگا لپٹ کر کے، حضرت مجھے معاف کر دیں، میرا دل خوش کر کے آپ دوبارہ یہاں آ جائیں تو آپ کو غسل وغیرہ میں احرام پہننے میں آسانی ہوگی۔ پھر سارا سامان وہاں، اور کوئی عزت والا کے چہرے پر ناگواری نہیں۔ ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ درد دل دیتے ہیں، اشکبار آنکھیں دیتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑی قیامت تک ان کا صدقہ جاریہ چلتا ہے۔ اب جناب وہ بڑی آسانی ہوگی الحمدللہ، وہاں سے پہنچے مدینہ شریف، جب پہنچے عمرہ کر کے، حضرت والا نے سب کو جمع فرمایا رات کو، فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ میرا میزبان جو کینیا والا ہے وہ یہاں آیا ہوا ہے، خبردار اگر کسی نے ان کے بیٹے کی شکایت کی تو، جملہ سنیے آپ، خبردار کسی نے ان کے بیٹے سے شکایت کی تو۔ دوسرے دن وہ صاحب آ گئے کہ کینیا والے مہمان، حضرت کیسے مزاج ہیں، کوئی آپ کو کینیا گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ حضرت نے تکلیف، ارے ہمارے اوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا پلایا، آج ذرا ذرا سی بات پر شکایت، یہ غم یہ غم، اللہ ہم کو نہیں دے رہے، ان کو دے دیا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو اور دوں گا، چاہے چٹنی روٹی ہو چاہے فاقہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خربوں انسانوں سے ہمیں اچھا رکھا ہے، دو ڈھائی خرب تو کفار سے ہی اچھا رکھا ہے۔ کلمے کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں حضرت فرماتے تھے کہ زمین آسمان یہ خزانے رکھ دیے جائیں، یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا۔ جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ گھر ہو جائے، فیکٹری ہو جائے، اتنا کاروبار ہو جائے، یہ ہو جائے، جتنی ڈیمانڈ ہے، جائز بھی، سب تو پوری نہیں ہوں گی، وہ تو آسمان میں پوری ہوں گی۔ کوئی کہے سودا کرے گا؟ جتنے خزانے کہ دیتا ہوں اس کلمے کا سودا کرے گا؟ نالائق سے نالائق ہمارے جیسا بھی کہے گا دماغ خراب ہے کیا؟ یہی تو جمع پونجی ہماری۔ ایک صاحب نے مجھے دبئی میں بتایا کہ شراب خانے میں ہمارا دوست بیٹھا تھا، اور شراب خانے میں دوست بیٹھا تھا ان کا دوست، اور دوسرا مسلمان بھی شراب کے نشے میں جو ہے وہ مدوش تھا۔ تو کسی عیسائی نے یا پتہ نہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہہ دیا، شراب کا نشہ ہی غائب ہو گیا۔ اس نے زور سے بوتل اور گلاس کو توڑا اور جا کے اسی گردن پکڑ لی کہ ایک یہی تو ہمارا سہارا ہے شفا دلانے کا، اس کو برا کہتے ہو؟ وہ مارنا شروع کر دیا اس میں بار کے اندر شراب کے نشے میں۔ کلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمت جب ہمیں ملی ہے نا، ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے معافی کے ساتھ، ورنہ ہم جان دے دیں اللہ کو ایک سانس ناراض نہ کریں۔ حضرت بشری حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جس فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ شراب کے نشے میں بے ہوش ہے، زمین پہ ایک ٹکڑا نظر آیا، اٹھایا تو اللہ کا نام لکھا تھا، کتنی مٹی لگی ہوگی، کیا ہوگا، اسی ایسی حالت میں چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، پھر صاف کیا۔ اس زمانے کا ایک پیسہ تھا، اسے اتر لیا، وہ لگا کر اوپر رکھ دیا، شراب کے نشے میں گناہ کبیرہ میں اللہ جس پر نظر ڈال دے۔ خواب میں غیبی آواز آئی کہ بشری حافی، تو نے ہمارے نام کو اس نشے کی حالت میں اتنی عزت دی، تیرا رب تجھے قیامت تک عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور آج ہم پریشان ہیں، میں نے اتنے گناہ کر لیے، کر لیے نا، ٹھیک ہے مانتے نا کر لیے، تو توبہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دیر کیوں کرتے ہم؟ جتنا دیر کریں گے اتنا گناہ کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور پھر اگر خدا نخواستہ توفیق نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ دوسری دلیل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میری کسی بات سے اللہ ناراض ہو اور میری تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ یہ دو جملے بہت عجیب ہیں، ان میں تکبر کا علاج بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھے گا اس میں تکبر نہیں آ سکتا کہ تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، کیا معلوم کس کے دل میں کیا ادا اللہ کو پسند آ جائے، تو یہ تو پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر نواز دے۔ اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے بدتر ہوں فی المعال، خاتمے کے اعتبار سے، خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہوا تو جانوروں سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، اس لیے بدتر ہوں خاتمے کے اعتبار سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کو جو انعام ملتا ہے اس میں انعام یہ بھی ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ خاتمہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، اپنے آپ کو انجام کے اعتبار سے سور اور کتے سے بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ جو خود ڈرا ہوا ہوگا، اپنے گناہوں کو سمجھ رہا ہوگا، پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دوسرے کے گناہ پر نظر نہیں ڈالنی لیکن نظر پڑ جائے، اس زکام کا مریض ہے، یہ چالان اس کا میونسپلٹی کا ہے، تو کہاں سے غصہ کرے گا، کہاں سے کسی کو ڈانٹے گا؟ جب سمجھے گا کہ سب لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور میں سب سے زیادہ گندا ہوں، تو دوسرے پر غصہ کس چیز کا، دوسرے کے عیب کس چیز کے دیکھے گا؟ جب اپنے کو کینسر کا مریض سمجھیں گے تو زکام والے پر کہاں سے ہنسیں گے؟ جب اپنے کو پھانسی کا مجرم سمجھیں گے کہ پھانسی لگنے والی ہے کسی وقت بھی، تو میونسپلٹی کے چالان پر، یہی تو اللہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی صحبت سے یہی تو لیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے جو مرضی من چاہی زندگی گزار دی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے. اور حضرت مجدد خود یہ جملے پڑھتے تھے صبح و شام تین تین بار، اور ہمیں حضرت والا نے کتنا فرمایا ہم پڑھتے ہیں یہ جملے صبح و شام، کہاں ہمارے پاس، تو بڑے مصروف ہیں ہم جناب، ہمارے پاس کہاں وقت ہے اتنا. تین بار نہ ہو تو چلو ایک بار تو کم از کم پڑھ لیں صبح و شام. ہو سکتا ہے کسی کا خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا، جس کا خاتمہ خراب ہو گیا کفر پر مر گیا تو جانور بھی تو اس سے اچھا ہوا، کیونکہ جانور سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور موت سے پہلے اپنے کو کافر سے بدتر کیسے سمجھیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ ہو سکتا ہے کافر جس کو حقیر سمجھتے ہیں اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، آخر میں وہ کلمہ اسلام قبول کر لے اور وہ جا کے جنت میں مل جائے. کسی کافر کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، کیونکہ مرنے سے پہلے ابھی اس کے مسلمان ہونے کی امید قوی ہے. اور حدیث پاک اس کتاب میں حضرت فرماتے ہیں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ ایسے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر. فرماتے ہیں من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتا ہے، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اپنے نفس کو مٹایا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے، فہو فی نفسی ہی صغیر، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا، اخلاق سے ملنا، وہ برائی کرے یہ بھلائی کرے تواضع سے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو فی نفسی ہی صغیر، بس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے، تواضع کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اس فنائیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں عظیم کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے. وفی اعین الناس عظیم، اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھا، مگر اس تواضع کا کیا انعام ملا؟ تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہو گئی، سارے دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دیتے ہیں. ایک جگہ حضرت نے فرمایا، دیکھو حدیث پاک کے جملے مبارک کیا ہے، من تواضع للہ، للہ کی قید لگائی، یہ نہیں کہ میں اچھے اخلاق سے ملوں، سلام میں پہل کروں تاکہ میری تعریف ہو جائے، میں مسجد میں ایسے ایسے چلوں، السلام علیکم، خیریت سے، دعا میں یاد رکھنا، تاکہ میری شہرت ہو جائے کہ بڑے تواضع سے ملتا ہے، نہیں، للہ کی قید ہے یہاں. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں. اور جس کو خدا گرایا اس کو کون اٹھائے؟ ہے کسی میں دم کہ جس کو خدا گرا دے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا دے؟ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا. کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں، جس کا مادہ تخلیق باپ کا گندا پانی اور ماں کا گندا خون ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے من تکبر فرمایا، تکبر باپ تفاول سے ہے، جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے بس تکلف بڑا بن رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں. فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسی ہی کبیر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے چپ کرا دیا، میں نے ڈانٹ دیا، میں نے یہ کر دیا، لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں. کہاں تک گرا دیتے ہیں؟ حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے کتے اور سور سے بھی گرا دیتے ہیں. بھلے لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کی پوسٹ کی وجہ سے ڈرے رہے، اس کے مال کی وجہ سے ڈرے رہے. آخر میں یہ چھ صفحات ہیں، اب تو خیر مجلس ختم ہو رہی ہے، لیکن بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو پانچ ہیں میرے خیال میں صفحے، جی پانچ ہیں، یہ ساڑھے پانچ صفحات ہیں. اگر یہی ہم پڑھ لیں، کتاب پوری پڑھی نہیں جاتی، یہی پڑھ لیں، اس میں سے ضروری باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں، تکبر کا بات بھی نہیں آئے گا. اس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیر حضرت والا کا لکھا ہے، الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول، اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول. ایک ہی بات بتا کر ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے، مگر میرا پیدا کیا ہوا نہیں، حق تعالیٰ کا عطا ہوا فرمودہ ہے، اللہ نے دیا ہے، کہاں سے تکبر آئے گا؟ جو کسی نے نعمت دی واپس بھی لے سکتا ہے. نمبر دو، اور عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہوا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور رحمت ہے. نمبر تین، پھر عطا کے بعد اس کا باقی رہنا میرے اختیار میں نہیں، بلکہ حق تعالی جب چاہیں چھین لیں۔ نمبر چار، اور اگرچہ اس دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں، مگر آئندہ ممکن ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال اس طرح حاصل ہو جاوے کہ میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں۔ اور ایک جگہ اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سوچو کہ جس بات پر مجھے اکڑ ہو رہی ہے، چاہے دین یا دنیا کے معاملات میں، اللہ نے دی ہے نا نعمت، اس پہ اکڑ رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نعمت دوسرے کے پاس چلے جائے اور اس کی گندگیاں میرے پاس آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ اب یہی ایک جملہ دل میں اتر جائے تو کافی ہے۔ یا فی الحال اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو اور دوسروں پر ظاہر ہو، یا سب سے ہی پوشیدہ ہو اور حق تعالیٰ کو معلوم ہو، جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعے سے زیادہ ہو۔ اور اگر کسی کا کمال بھی ذہن میں نہ آوے تو یہ احتمال قائم کرے کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں، یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو، اور تو مجھ کو کیا آ کے اس کو حقیر سمجھوں۔ اور بھی ماشاءاللہ اس میں پورا تکبر کا علاج لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ یہ الحمدللہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے مرشد ثانی جنید وقت صدیق زمان محبی و مرشدی و مولائی حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مواعظ جمع کیے اور رات رات بھر جاگ کر لکھے، 109 واز حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں آ چکے تھے، 109 واز تک مواعظ درد محبت کے نام سے آ چکے تھے۔ تو بڑی کتابیں جو حضرت نے چند اپنے ہاتھ سے خود لکھی، باقی سب حضرت میر صاحب سے اللہ نے لکھوایا۔ مواعظ ربانیہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو بال بال دعا گو ہوگا حضرت کے لیے کہ یا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کیا خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آفتاب نسبت مع اللہ، پھر اشعار کی کتاب، پھر دوسری اشعار کی کتاب آئینہ محبت، اور بڑی بڑی کتابیں معرفت ربانی، خزانے معرفت و محبت، خزانے شریعت و طریقت، مواہب ربانیہ، اور جتنی کتابیں سب بڑی اور حضرت والا کی ملا کر، یہاں تک کہ دنیا کی حقیقت کتاب حضرت خود لکھتے تھے، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے تھے، اس کے بعد جاتی تھی وہ پریس کے اندر۔ پھر حضرت والا کے وصال کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو واز پتہ نہیں 300-400 کتنے لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے بہت سارے واز حضرت نے خود صحیح کر لیے تھے، اور وہ حضرت نے مواعظ اختر کے نام سے چھپوانا شروع کیا ادارہ تالیفت اختریہ یہاں سے، اس میں سے 63 واز آ چکے تھے ماشاءاللہ، یہ 64 واز چھپ کر آ گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ کیف عشق الہی، یہ انشاءاللہ تعالی مفت تقسیم ہوگا یہاں سے، اللہ تعالی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ جاریہ کے لیے تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، پہلے اردو میں کتابیں لکھی گئیں، چھوٹی کتابیں بھی 10-12 ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر وہ اردو سے ترجمہ ہوا سندھی میں، پشتو میں، بنگلہ میں، انگریزی میں، عربی میں، فرینچ میں، کتنی زبان کی بنیاد کیا بنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے سے اللہ نے یہ کتابیں لکھوائی، اور حضرت کی دعائیں اس میں شامل تھیں۔ 6 سال تک حضرت نے دعائیں کی، حضرت 63 میں حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور 6 سال تک حضرت دعائیں کرتے رہے کہ اللہ کوئی جلا بنا دل والا عطا فرما دے جو میرے مال کو محفوظ رکھے اور آگے پھیلائے۔ 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت والا کو عطا کیا۔ نفرمیا پھر شہباز جوان، تو واقعی شہد بیچے گا ہی بیچے گا، نہیں شہد نہیں، کیا وہ تھا اصلی گھی، کیا اب کہاں تک پہنچے تھے، بھینسوں کے باڑے تک، شادی ہو چکی، کہاں تک پہنچے تھے بتاؤ کچھ، ہمیں بھی مزہ آیا نا آپ کی بات، معاف تو کر دیا، کہاں تک پہنچے تھے یہ تو بتاؤ، بچے نے مانگا تھا کیا 10 روپے، وہاں تک پہنچے تھے۔ تو یہ بہت اسپیشل لوگ ہیں، ایک یہ اور ایک اور بھی ہے ہمارا، وہ مفتی صاحب ہے ہمارا بھائی، بھائی امام صاحب نماز پڑھ کے جا چکے، یہ سجدے میں سو رہے ہیں۔ میں گھر میں تھا، اذان ہو رہی تھی، جب اذان یہاں تک پہنچی الصلاۃ خیر من النوم، اس کے بعد آواز غائب، سمجھا مائک میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میں پہنچا جا کر مفتی صاحب سے پوچھا کہ کیا مائک بند ہو گیا تھا، مسئلہ ہو گیا تھا، کہ نہیں میں سو گیا تھا۔ اٹھا رہا ہے کہ بھائی نماز جو ہے نیند سے بڑھ کر جو ہے وہ نماز ہے، اور کچھ ہو رہا ہے، ایسے ایسے ماشاء اللہ ہمارے پاس دوست ہیں، آپ کو کیا بتائیں، قربان جائیں ان پر ماشاء اللہ، اللہ ان کی صدقے اور برکت سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ وہاں ماریشیز میں ایک دوست سو رہے تھے، تو بالکل نیا، تو میں نے پوچھا کیا بھائی آپ سو رہے ہو، کہا وہ تمہارا دوست ہے نا ادھر، اس کا فیض ادھر آ گیا ہے، وہ سن لیا ہوگا بیان میں، اس نے کہا تمہارا ایسا فیض نہیں پہنچا ہو بھائی اپنا۔ یہ کتاب انشاءاللہ مفت تقسیم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو پڑھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خواتین 15 منٹ کے بعد نکلیں گی، اور بچوں کو ٹافیاں بھی دی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور حضرت والا دامت برکاتہم کے یہ مجلس ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، میر صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ مجلس پانچ ممالک میں 26 جگہ سنی گئی، سعودی عرب، افغانستان، پاکستان، امریکہ، برطانیہ. یہ لو بھائی اسلام آباد سے مولانا جاوید اکرم صاحب بیان سن رہے ہیں، جن کا میں نے بتایا تھا کہ آنکھ جھپک گئی تھی، اب ہنس رہے ہوں گے، ان کی بیوی بھی ہنس رہی ہوگی ساتھ میں. وہ جو آنکھ جھپک گئی تھی نا، جو خواب میں شادی کی کوشش کر رہے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خادم جو ہے شمیم بھائی بہت بیمار ہیں، صوفی شمیم صاحب، وہاں سے فون آیا کلیم احمد صدیقی صاحب کا کہ سب لوگ خاص دعا کریں، بہت تکلیف میں حالت میں ہیں، بے ہوش ہیں، گردے بھی فیل ہو چکے ہیں، ایک ٹانگ نیلی پڑ گئی ہے، ڈاکٹروں نے کاٹنے کا کہا ہے اور آئی سی یو میں ہیں. سب دعا کریں بھائی، ہمارے دوست بہت پیارے اور بہت نیک دوست، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنائے. سفر کی تیاری کی، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ شیخ العرب والا جم حضرت مولانا شاکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو ہر لمحہ ہر پل بڑھاتے جائیے. یا اللہ، یا اللہ اپنی شان کے مطابق دونوں پر خاص فضل فرمائیے. یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے ہمارے رات دن ایک کی اور ہماری روئے اور ان تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے بغیر استحقاق کے ویسا بنا دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بابا کو اور مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو موجود ہیں موجود نہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے دوست صوفی شمیم صاحب کو اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی تجلی کن کے صدقے مدد فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، آپ کے اتنے احسان آتے ہیں، یا اللہ اور احسان فرما کر شمیم بھائی کو مکمل صحت عطا فرما دے، غیبی مدد فرما دے. یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے. اے رب کریم غیب سے مدد فرما دے. ماں مظہر صاحب دامن برکاتہم کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ حضرت والا کی اولاد، ان کی قیامت تک کی ذریات، حضرت کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، حضرت کے داماد، بہویں، بٹیاں، سب پر یا اللہ اور قیامت تک کی ذریات پر خاص فضل فرما دیجئے. حضرت والا کے جس پر بھی نظر پڑی یا اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ حضرت کے جتنے خاندان اور گھر والے ہیں قیامت تک کی ذریات پر خوشیوں کی بارش برسا دے، ہر غم سے بچا دے. یا اللہ، اللہ والے کے خدام اور سب کا حق ہوتا ہے، ان کے اولاد کا کتنا حق ہوگا. یا اللہ حضرت کے جتنے اولاد اور خاندان کے افراد ہیں سب کا وفادار بنا دیجئے. یا اللہ ہم سے تو حق ادا نہیں ہو سکا، معاف فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ حضرت والا کی فیوز اور برکات یہاں سے ہر جگہ سے پورے دنیا میں خوشبو پھیلا دیجئے. یا اللہ حضرت کی ہر آہ و فغاں کو چھپوا دیجئے، کوئی بھی حضرت کی آہ ایسی نہ ہو جو چھپنے سے رہ جائے. اے اللہ حضرت کے درد دل میں سے درہ عطا فرما، اور حضرت کے اس درد دل کی نشر و اشاعت کے لیے مجھے اور میرے جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، جتنی خواتین موجود ہیں موجود نہیں، اور ہماری اولاد اور گھر والے قیامت تک کی ذریات سے یہ کام لے لیجئے. اگرچہ قابل نہیں، لیکن آپ بغیر استحقاق کی یہ نعمت عطا فرمائیے، دنیا کے لیے خزانہ برسا دیجئے، اور یا اللہ ہمیں فارغ کر دیجئے دین کے کام کے لیے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اگر کام ہم کر لینا کہ نہ غیبت سنیں نہ کریں، اب تقسیم کرتے رہیں کتاب بھائی، سکون ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی. دوسرا، حضرت والا کا درد دل سورج بھی کیا ہے. اب اس میں اگر کسی صاحب کا کہیں بیان ہو، کوئی ہو، تو ایسا طنز کرنا یا یہ کہنا ایسا پتہ نہیں کیا بات کریں پھر ہماری زبان کھل جائے سب کے سامنے، یہ بے ادبی ہے، یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس میں بھی تکبر چھپا ہوا ہے. اللہ نے حضرت کو دیا ہی مال ایسا ہے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا یا کہنا کہ بھائی بزرگوں کی اولاد اور خود بزرگ کوئی، اور اس کے لیے کہنا ہے صاحب ہم تو نہیں سنتے. نہیں سننا، نہیں سنو دوسروں کو کیوں بتاتے ہو؟ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں سن سکتے تھے، ٹھیک ہے وہ تو شیخ سے مناسبت ہے، لیکن دوسرے بزرگوں کو حضرت فرماتے ہیں حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، جیسے ہر قسم کی تصویر حرام ہے. یہ عدم جواز کے فتوے فرض کریں 1000 ہیں تو جواز کے 10 یا 20 یا 100 ہوں گے، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا، طنز کرنا، مذاق اڑانا، اعتراض کرنا، حضرت فرماتے ہیں ابے تو کیا بیچتا ہے؟ وہ سب جتنے مشائخ ہیں، امام صاحبان، مسجد کے خدام، مؤذن، مفتی صاحب، اللہ والے، ان کے غلام، خادم، سب ہماری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں؟ اس کا مطلب دوسروں کو حقیر سمجھ لیں اور آپس میں مذاق اڑائیں، آپس میں کہا چھوڑو یار کون بیان سنتا ہے، تم بھی مت سنو، کوئی ایسی ویسی بات کر دیں گے، اس سے بچا یہیں بیٹھے رہو، تکبر ہے، یہ معافی مانگنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہم بڑے تیس مار خان ہو گئے، بڑے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گئے، جو کسی عام مومن کو حقیر سمجھنا منع ہے، چاہے بے عمل بھی ہو اس کو بھی دین کی بات کہنے کا حق ہے، منع نہیں ہے، اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا، اس کے فیوز اور برکات نہیں پھیلیں گے، الگ بات ہے، لیکن جو دین کی بات سنا رہا ہے اور آپ کا مناسبت نہیں ہے نہ سنیں، اپنی اصلاح تو کراؤ، جملوں کی کہہ کیا رہے کرو، سب کے سامنے 50 آدمی بات پھیل گئی، اب وہ 50 آگے پھیلائیں گے، جب ان تک بات پہنچے گی غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ کیا لوگ ہیں، کیا تربیت ہے ان کے مشائق کی، جو اس طرح حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو، ارے چھوڑو چھوڑو چلو بھائی چل کے بیٹھتے ہیں وہاں پر آرام سے، جب نماز کا وقت ہوگا جب جائیں گے، حکارت ہے، یہ بو آ رہی ہے اس میں تکبر کی۔ اللہ معاف فرمائے، جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ تو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کا مطلب ہمارے اندر بہت بڑی کمی اور خامیاں ہیں، ابھی تھوڑا سا کوئی دین کا کام اللہ نے لے لیا، کوئی عمل ہو گیا، اب دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔